12 دسمبر 2025
جمعۃ المبارک بیان عارف باللہ حضرت اقدس حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکاتہم بامقام مسجد اختر نزد سندھ بلو سوسائٹی گلستانی جوہر بلاک 12 کراچی
شیخ العرب الجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز بیت حضرت مولانا اثر جون پوری صاحب دامت برکاتہم کے نعت شریف کے اشعار ہیں دنیا تیری گلی میں آئے نہ کیوں سے مٹ کر دنیا تیری گلی میں وہ
میری دہلی خواہش
حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قطع ہے، اس کا عنوان ہے انعامی خون آرزو، انعامی خون آرزو.
جانی رنگ بو میں ہر طرف بدل آب کی دل پایا، جانی رنگ آب کی پایا، مگر عاشق کی آب کی دل ہم نے درد دل پایا، ہمارے خون حسرت فلک رویا، ہمارے خون حسرت فلک
شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری اشعار.
ارے زائری دوست کی خاطر حسین کی، ارے زائری دوست کی خاطر حسین عجیب مظہر زادہ ہے
جمع کرنا، خوشی میں روتے ہیں، کیا مطلب؟ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، لیکن گھر کے اندر مکس گیدرنگ ہے، لڑکی لڑکیاں ہیں، ہلا گلا لگا ہوا ہے. اللہ کا عاشق وہاں بیٹھتا نہیں ہے اس خوشی کے موقع پر، بلکہ وہ ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ سے روتا ہے، اللہ سے فریاد کرتا ہے. تو خوشی میں روتے ہیں اور غم میں مسکراتے ہیں. غم ہے، گناہ سے بچ گیا، اللہ تعالیٰ نے وہاں بچا لیا اس مکس گیدرنگ سے، اس حرام پارٹیوں سے. بعد میں خوشیاں مناتا ہے کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا، ورنہ تھوڑی دیر کی مزے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا. تو خوشی میں روتے ہیں اور غموں میں مسکراتے ہیں. فرمائے اس کی ایسی مثال ہے جیسے ایک آدمی کباب کھاتا ہے اور خوشی آنسو ہوتے ہیں لیکن خوشی والے. حضرت کا شعر سماعت فرما لیجیے. رضا دوست کی خاطر حوصلے کی، دلوں میں زخم ہے پھر بھی مسکراتے ہیں. عجیب منظر خدا ہے تیرے
وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الغيبة أشد من الزنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تعالیٰ مجرم سب کو معاف فرمائے، ہماری صورت اور سیرت کو اللہ تعالیٰ اپنے پیار کے قابل بنائے، خاتمہ ایمان پر اللہ نصیب فرمائے. اور کچھ ایسے حدیث پاک میں نعمتیں ہیں کہ ایک پر عمل ہو جائے سب پر عمل ہو جائے گا،
سب حدیث مبارکہ کا یہی معاملہ ہے، ایک پر عمل ہو جائے باقی سب پر عمل ہو جائے گا. قرآن پاک کا صرف ایک جملہ مبارک، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، گناہ چھوڑو، میرے پیارے بنو. اور پھر حدیث پاک میں بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کر کے سکھا دیا کہ اللہ ہمارے اور گناہوں کے درمیان مشرق مغرب کا فاصلہ فرما. اور اے اللہ، دوسری حدیث پاک کا مفہوم کہ اللہ ہمیں اتنا اپنا خوف عطا فرما کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں. اتنا خوف نہیں ہے کہ جا کے کپڑے اتار کے بیٹھے ہوئے ہیں، سٹے کا نمبر بتا رہے ہیں، نمازی چھوڑ دی، اتنا خوف اللہ تعالیٰ کا ایسا خوف نہیں ہے. درمیان میں رہے، یہ اتنی اکڑ نہ ہو کہ میں ہی جنت میں جاؤں گا، میں نے بیان کیا ہے، اور نہ اتنا خوف ہو کہ میں ہی دوزخ میں جاؤں گا. اب پتا چلا کہ کوئی کام نہیں کر سک رہے، ہر وقت کانپ رہے، میں دوزخ ہی کام کر لیا ہے. اس طرف دھیان نہیں جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے معافی کے دروازے لامحدود ہیں، ہم کتنے بھی گناہ کر لیں محدود، اللہ تعالیٰ کی معافی لامحدود. محدود محدود کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا. جیسے مچھر ہے، اس نے آ کے مچھروں سے کہا کہ میں نے آج ہاتھی کے سر میں تیل لگایا اور پیٹھ کا مساج کیا اور اس کے پیر دبائے میں نے، تو مچھر آ گئے ہاتھی کے پاس کہ یہ کیا کر رہا ہے، کہ آپ نے تھینک یو بھی کہا اس کو، کہ کب آیا کب گیا تو مجھے تو پتہ ہی نہیں، کتنا خون چوسا یہ بھی نہیں معلوم. تو ایک مچھر محدود ہے نا، ہاتھی اس سے کرتا نہیں ہزاروں گنا بڑا ہے، ہے تو محدود. تو ایک محدود محدود کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو ایک محدود لامحدود کا کیسے حق ادا کر سکتا؟ یہ تکبر انسان کو مار دیتا ہے کہ میں نے بیان کیا، میں نے داڑھی رکھی، میں نے نماز پڑھی، حالانکہ اللہ تو فرما رہے ما اصابک من حسنت فمن اللہ، جتنی نیکیاں اللہ کی عطا ہیں، وما اصابک من سیئت فمن نفسک، جتنے گناہ ہیں میرے نفس کی شرارت غلاظت حرارت ہے. اور سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اپنے کو نیک سمجھنا، اللہ کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی و اللہ سے راضی. پھر عشرہ مبشرہ میں پہلی خوشخبری مل گئی دس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام، لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے فرما رہے ہیں کہ اے حذیفہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو منافقوں کے نام لکھوائے تھے، بتائے تھے، اور فرمایا تھا کسی کو بتانا نہیں، تو ظاہری بات ہے میں آپ سے پوچھوں گا بھی نہیں، آپ مجھے بتائیں گے بھی نہیں، مجھے صرف اتنا بتا دے کہ میرا نام اس لسٹ میں ہے یا نہیں ہے. اب سوچیں ہمارا کیا حال ہے، حج کیا کر لیا، عمرہ کیا کر لیا، روزے کیا رکھ لیے، نعوذ باللہ کسی پر احسان کیا یا اپنے کو دوزخ سے بچانے کے لیے کوشش کی ہے؟ اور کام تو بھائی اللہ کی رحمت سے بنے گا. اچھا یہ بیانات وغیرہ سب اللہ کی نعمت ہے، تہجد وغیرہ سب اللہ کی نعمت ہے، لیکن آسمان پر کام بنے گا اللہ کی رحمت سے. کسی نے شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ جب کام اللہ کی رحمت سے بنے گا تو نماز پڑھنا، فلموں سے بچنا، آنکھوں کی حفاظت کرنا نامحرم سے اور حسین لڑکوں سے، تو اس کا فائدہ کیا پھر جب کام اللہ کی رحمت سے بنے گا؟ تو مسکرا کر فرمایا، بدھو میاں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنے والے یہ کام ہے، اور فرض ہے، واجب ہے، سنت موقع ہے، آپ نفل نہ پڑھو آپ کی مرضی، لیکن دیکھیں اپنے کو نیک سمجھتے ہیں، گھر میں شرعی پردہ نہیں ہے. یہ شرعی پردہ کا جو حکم ہے قرآن پاک حدیث پاک میں، کیا صرف بیان کرنے والے کے لیے ہے یا سب مسلمان مرد عورتوں کے لیے ہے؟ تو پھر ہم کیوں عمل نہیں کرتے اس پر؟ اور روزے ہیں پابندی سے، افطاریں بھی کرا رہے ہیں، حج پر حج، عمرے پر عمرہ، اور شرعی پردہ نہیں ہے. ہے تو گناہ ایک ہی ہے، لیکن گر گرفتار صفات بدشودی ہم کیوں دوزخ مذاب سرمدی؟ اے میرے بھائی، سو میں سے اگر 99 گناہ ہم نے چھوڑ دیے ہیں، ایک گناہ میں بھی ہم مبتلا ہیں، تو دوزخ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، ہماری ذات خود دوزخ ہوگی، جیسے کانٹے چپ جائیں. اس کے بعد ڈاکٹر حافظ شفقت سے کہیں، حافظ ڈاکٹر شفقت سے، ڈاکٹر صاحب 99 کانٹے نکال دیں، ایک رہنے دیں. بھائی ٹھیک ہے، جیسے آپ کہتے ہیں ویسے کر لیتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ لیٹ سکتے ہیں، نہ بات کر، کچھ بھی نہیں نا، تو گناہ کا کانٹا کیسا ہوگا؟ محسوس کیوں نہیں ہوتا یہ تکلیف؟ اس لیے کہ موٹر میکینک کے کپڑے کالے ہیں، اس پر جتنا کالک آل ڈالو دوست ہے ہسرا ہوگا. اسی طرح توبہ نہ کرنے سے دل بھی سیاہ ہو جاتا ہے. اب وہ بیٹی ناچ رہی ہے، کوئی اثر نہیں. غیر شرعی تقریبات میں ناچ رہے ہیں، کوئی اثر نہیں. حرام کھا رہے ہیں، اثر نہیں. زکات نہیں دے رہے، اثر نہیں. دیکھو آپ، ابھی یہ بات ہو رہی تھی، کسی نے کہا کہ میں اپنے رشتے دار کو لانا چاہتا ہوں یہاں پر. میں نے کہا یہاں بیان میں لائیں تو ٹھیک ہے، وہاں لائیں گے تو اعتراض ہوگا، اور بہت سی باتیں ہم یہاں کر نہیں سکتے. جیسے بیان کے درمیان میں تسبیح نہیں پڑھنی ہے، اب کون مانے گا کہ ہم کو اللہ کے نام سے روک رہا ہے؟ تو اس کا نقصان ہو گیا نا بھائی. مجھ سے تو آپ کہہ سکتے ہیں، یہاں نہیں، یہ لیکچر ہال نہیں ہے، وہاں آ کر پوچھ سکتے ہیں یا کسی مفتی سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی ہم شیخ کے پاس گئے تھے اور انہوں نے تو کہا تھا کہ بیان کے درمیان اللہ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، نفل نہیں پڑھنا چاہیے. اب پوچھے گا تو صحیح ہے، نہیں پوچھے گا تو ہر جگہ غیبت کرتا ہوگا، حرام کام کرتا ہوگا. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 24 گھنٹے کا ذاکر کون ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اتنا ذکر کرو گے زبان تر رہے حدیث پاک، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. محدثین بتائیں گے نا، یہ مفتی صاحب بڑے بیٹھے ہیں یہ بتائیں گے اس کا مطلب کیا ہے. زبان ہر وقت ذکر سے تر رہے نا، اور اتنا ذکر کرنا ہے کہ لوگ پاگل سمجھیں، مطلب کیا ہے اس کا؟ ذکر سے زبان تر رہے. جو جوڑیا بازار میرٹ روڈ پر یا جو بھی کام کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، ٹریڈنگ کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، تو یہ تو گناہگار ہوئے. پھر بتاؤ، جواب دو آپ. ادھر بھی مولانا، ادھر قاری صاحب، ادھر بڑے مولانا مفتی صاحب، چھوٹی سی مجلس ہے اس وقت، بڑھتے جائیں گے، سامنے مولانا، ادھر مولانا، یہ سب ان کا گھیرا ہے. یہ چمگادڑ کا اندھیرا نہیں ہے. مفتی صاحب ان کا نام مفتی فرحان ہے، میں کہتا ہوں نہیں، میں آپ کو مولانا فرحان کہوں گا، کیونکہ مفتی فرحان کہتا ہوں کبھی بیٹا اچھلتا ہے، کبھی یہ اچھلتا ہے. وہ جسمانی بیٹا ہے یا روحانی بیٹا ہے؟ چمگادڑ کے اندھیرے پر عالم 2-3 آ جائیں گے لالچ میں، زیادہ نہیں آئیں گے. کل شب جمعہ میں مرکزی بیان تھا، علماء کتنے تھے اللہ کی رحمت سے، طلباء کتنے تھے، تخصص کے دورے کے کتنے طلباء تھے. آخر میں تو وہی ہوتے ہیں نا، دوسرے مجلس میں، دوسرے بیان میں جو شب جمعہ میں رہتے ہیں، اس میں 98% تو علماء اور طلباء تھے. تو اب یہ اعتماد نہیں ہوگا، فائدہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ مجھے، میں نے ایک ہی سوال آپ سے پوچھا ہے کہ زبان، حدیث پاک ہے یہ، اتنا ذکر کرو زبان ہر وقت تر رہے، اتنا ذکر کرو کہ تمہیں لوگ پاگل سمجھیں. اور قرآن پاک میں اذکر اللہ ذکرن کثیرا، پھر یہ کیا ہم کہہ رہے ہیں؟ جیسے میں نے ایک سوال کیا نا آپ لوگوں سے کہ جو نوکری کر رہے ہیں، جو کاروبار کر رہے ہیں، ان کی زبان ہر وقت کیسے تر رہے گی؟ جب بات چیت کرے گا دنیا کی جائز بات تو کیسے تر رہے گی؟ کھانا کھا رہا ہے تو ذکر کیسے کرے گا؟ اب یہ سب بیانات ملا کے 5.5 گھنٹے پر بیانات ہیں سب ملا کر. اس میں صحابہ رضوان علیہ مجمعین کی اس میں نصیحت ہے، حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ زیادہ نصیحت ہے اس کے اندر کہ 24 گھنٹے کا ذاکر کون ہے. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ، شیخ الحدیث وہاں زکریہ صاحب رحمتہ اللہ، سب کا ملا کر میں آپ کو ایک لفظ بتا دیتا ہوں، تحقیق کر لو آپ اس کی، 24 گھنٹے کا ذاکر ہوئے جو اللہ کو ناراض نہیں کرتا. تصویر ہاتھ میں ہے اور نام میرم کو دیکھ رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت. اس وقت کا بڑا ذکر بیان سننا اور کرنا ہے. اب جب آدمی ذکر کرے گا تو ذکر بھی کامل نہیں ہوگا، بیان بھی برا نہیں سن سکتا، تو ایسے ہی چلتا رہے گا بس، ایسے ایسے کرتا رہے گا بس. بیان تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کبھی دھیان ادھر جا رہا ہے، یہ کیسا اللہ کا نام لے رہے ہیں؟ ایک وقت میں ایک عبادت ہے، ایک وقت میں ایک عبادت ہے، اور 24 گھنٹے کا ذاکر ہوئے جو اللہ کو ناراض نہیں کرتا. زبان کے 20 گناہ کون سے ہیں؟ جن کو پتا ہے ٹھیک ہے، جن کو نہیں پتا ہے مجھے بتائیں، 10 ہی بتا دیں گناہ، چلو 10 گناہ مجھے بتا دیں زبان کے کون سے ہیں، اس گناہ میں ہم تو مبتلا ہیں. تو اس کی اصلاح تو فرض ہے نا، یزکیم تو فرض ہے. جس زبان سے اللہ کا نام لے رہا ہے، دعا کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، درود شریف پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، دھیان کر رہا ہے، اس زبان پر غیبت زنا سے زیادہ اشد کر رہا ہے، ماں باپ سے لڑ رہا ہے، ماں باپ سے اب یہ ذاکر کس چیز کا ہے؟ حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہ نے فرمایا کہ اذان شروع ہو گئی، اب اس وقت ذکر اذان کا جواب دینا، اس کے بعد درود شریف پڑھنا، اس کے بعد ہاتھ اٹھائے بغیر جو دعا مانگیں گے قبول ہو جائے گی. سیڑھی اترتے ہوئے کہہ رہے اللہ حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہے، اس وقت کی سنت تو سبحان اللہ ہے. سیڑھی چڑھ رہا ہے اس وقت کی سنت تو اللہ اکبر ہے. غصے کی کیا سنت ہے؟ والکاظمین الغیظ، قرآن پاک جو غصے کو پی جاتے ہیں. اور جو نیکی کی طرف بڑھ رہا ہے اسلام نہیں کا، سب کو سمجھے گا یہ سب جتنے بیٹھے ہیں پاگل ہیں، اکیلا میں صحیح ہوں. یہ تو تکبر آ گیا، جب تکبر آ گیا تو اللہ سے دور ہو گیا، جو شیطان کو برباد کیا تکبر نے، اور تکبر ہوا حسد اور بدگمانی کی وجہ سے. آج تو مفتی اعظم سے بھی بدگمانی ہے، صحابہ رضوان علی مجمعین سے بدگمانی ہے، شیخ الحدیث سے بدگمانی ہے. مفتی نعیم صاحب کے پاس ایک باہر ملک کا پڑھا لکھا آیا کہ مجھے آپ سے سوال کرنے، آپ جس فیلڈ کے اپنا فیلڈ کا کام کرو نا وہ، لیکن مفتی نعیم صاحب بڑے مفتی ہیں، ہمارے رئیس دارالافتاء ہیں، مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات میں ان کے شاگرد ہیں. تو وہ سمجھ گئے بحث کے لیے آیا ہے، بحث کی اجازت ہی نہیں ہے، سورج نکلا ہوا ہے، اس میں بحث کی کیا ضرورت ہے، دلائل کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی تجلی وہی الہی احادیث مبارک کے سامنے سورج کیا بیچتا ہے؟ اس کو تو بھیک اللہ نے دی، چند گھنٹے کے بعد دیکھنا سورج صاحب کہاں ہوں گے، کہاں ہوں گے سورج صاحب، ابھی بڑے چمک رہے ہیں نا، ابھی تھوڑی دیر کے بعد کہاں ہوں گے یہ. تب مفتی نعیم صاحب نے ان سے پوچھا آپ آسٹریلیا سے آئے ہیں تو آپ کو انگریزی تو آتی ہوگی نا، ظاہری بات ہے ان کی انگریزی ٹاپ لیول کی ہے. کہاں؟ اچھا آپ شادی شدہ ہیں؟ کہاں؟ اچھا آپ جب انگریزی کے اتنے ایکسپرٹ ہیں تو آپ اپنے بیوی کا علاج کتاب پڑھ کے نہیں کر سکتے؟ میڈیکل کی بکس ہے نا، اس میں علاج نہیں کر سکتے. خاموش. آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں گے. تو آپ اگر بحث کرنے کے لیے آنا ہے تو پہلے عالم بنو آپ 8 سال، حافظ بننا ہے تو 3 سال حافظ کے، 11 سال 3 سال تخصص مفتی کے، اس کے بعد 5 سال اور مفتی صاحب کے پاس رہنا ہوتا ہے. یہ تو مفتی ہے نا، فتویٰ دے کر دکھا دے میں مان جاؤں گا. وہ چیپٹر ہی الگ ہے، اس کا معاملہ ہی الگ ہے. اب دیکھو آپ وہ خاموش ہو گیا کہ اب کوئی سوال نہیں ہے. آپ ڈاکٹروں پر تو اعتماد کرتے ہو، وہی الہی کے لیے شکوک لاتے ہو اور آدھی سوار اگا کے لیے بحث کرتے ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جس چیز کو منع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، میرے بعد خلفائے راشدین رضوان اللہ مجمعین کی اطاعت کرنا، اور فرمایا اصحابی کا نجوم بے مقتدی تم احتدی تم، میں سب صحابہ میرے ستاروں کے مانند ہیں، کسی ایک کی تقلید کرو گے، کسی ایک کو فالو کرو گے، ہدایت میں آ جاؤ گے. اب یہاں اعتراض ہوتا ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا اور اما عائشہ یہ فرما رہی ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ فرما رہے ہیں. نہیں نہیں نہیں، 200 سال کا جو ہے نا نالش والا اس کی ہم بات مانیں گے، 1400 برس پہلے والے کی بات نہیں مانیں گے. دیکھو تکبر ہے یا نہیں. بھائی آپ عالم تو بنو نا پہلے، مفتی تو بنو، پھر آپ بول سکتے ہو. تو 24 گھنٹے کا ذاکر وہ ہے جو زبان کی حفاظت کرتا ہے، ماں باپ کو اف بھی نہیں کہتا. ابھی میرے سامنے مضمون ہے بوڑھے ماں باپ کے بارے میں، تو یہ تو فلم دیکھ رہا ہے اور اس میں بھی ٹک 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 چل رہا ہے، تصویر کا دانا گھوم رہا ہے ایسے. درود شریف کتنا ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، صحیح ہے، کون منع کرے گا آپ کو. لیکن باقی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس پہ عمل کون کرے گا؟ غصے کی کیا سنت ہے؟ صبر کی کیا سنت ہے؟ شکر کی کیا سنت ہے؟ شادی کی کیا سنت ہے؟ غمی کی کیا سنت ہے؟ بزنس کی کیا سنت ہے؟ جاب کی کیا سنت ہے؟ باتیں کرنے کی کیا سنت ہے؟ بیٹھنے کی کیا سنت ہے؟ استنجا کی کیا سنت ہے؟ وضو 18 سنتوں کے ساتھ وہ کیا ہے؟ نماز 51 سنتوں کے ساتھ وہ کیا ہے؟ اور ہمارے پاس ایسے آتے ہیں آدھے پاگل، کیوں ساری رات ذکر کر رہے ہیں؟ میرے بھائی پہلے پتہ کرو خدا کے واسطے. تقوی اللہ کی دوستی فرض ہے، جو ابھی میں نے عرض کیا کہ ایک جملہ مبارک اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، گناہ چھوڑو. نام محرم کو دیکھتے وقت اللہ کا ذکر یاد آتا ہے، درود شریف یاد آتا ہے کہ میں نے 100 دفعہ درود شریف پڑھا تھا اس وقت. اس وقت کتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدعا ہے نام محرم کو دیکھنے پر. جناب داڑھی کٹی ہوئی ہے، جبکہ ایک مٹھی داڑھی سامنے سے رکھنا، دائیں سے رکھنا، بائیں سے رکھنا داڑھی کا یہ پورا بچہ چاروں ائمہ کے نزدیک واجب ہے. چاول برابر کم کرنا، داڑھی منڈانا حرام ہے. میرے پاس 1.5 گھنٹے کا بیان ہے اس وقت داڑھی کے بارے میں. ذکر کر رہے ہیں، ٹکنا چھپا ہوا حرام کام کر رہے ہیں. اس وقت کا ذکر یہ کہ چلنے اور کھڑے ہونے کی حالت میں ہم مردوں کو جو اوپر سے لباس آ رہا ہے، چاہے وہ احرام ہو، چاہے چبا ہو، لنگی ہو، ٹراؤزر ہو، شلوار ہو، پائجامہ ہو، ٹکنا چھپانا حرام ہے مردوں کو. ابھی مفتی صاحب کا ٹکنا چھپا ہوا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے. چلنے کی حالت میں موزہ آپ گردن تک لے جاؤ، کوئی منع نہیں ہے. اور کہاں سے آپ نے کہا؟ بخاری شریف، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار. چلنے کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں جو اوپر سے لباس آ رہا ہے، اس سے ٹکنا چھپانا حرام ہے. اتنا ایسا آگ میں جلے گا، باقی ایسا جنت میں کرے گا، کام کرے گا. ایک 50 ڈگری کے اندر اتنی کھڑکی کھل جائے تو گاڑی گرم ہو جاتی ہے، حالانکہ اسی گاڑی نہیں ہے، اے سی نیا ہے، فل ہے وہ. تو ذکر کا ایئر کنڈیشن تو دل میں آ گیا، لیکن دل میں جو لیلا ہے وہ، یعنی ہر گناہ بھرا ہوا ہے وہ، تو تکبر کیا ہے، اسے بچنے کا طریقہ جو کہتے ہیں اصلاح فرض نہیں ہے. قرآن پاک کے معاملے میں خدا کے واسطے زبان بند رکھنی ہے. یزکیم، قرآن پاک کا ہی تو جملہ مبارک ہے نا، اصلاح تو فرض ہے، اصلاح تو فرض ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں. انتقام نہ، یہ تو بیان، یہ اصلاحی بیان یہی تو ہوتے ہیں. اب 3 جمعرات سے بیان ہو رہے ہیں الحمدللہ، اثر سے مغرب، مغرب سے عشاء، مغرب سے عشاء اور عشاء کے بعد. پہلا بیان ہوا عورتوں کے بارے میں، اس سے پہلے والدین کے بارے میں، بیوی وغیرہ، لیکن زیادہ تفصیل 3 جمعرات پہلے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کے وقت جو مصنوع خطبہ پڑھا جاتا ہے 4 دفعہ اللہ نے ڈرایا ہے. اب دوبارہ تو بیان نہیں ہو سکتا نا، 4 دفعہ اللہ نے ڈرایا، یہ تو خوشی کا وقت ہے جناب. پھر شادی میں نام بہنم کے ساتھ، گناہوں کے ساتھ ہم شریک ہوتے ہیں، وہاں بھی تسبیح پڑھ رہے ہیں ہم، بلکہ تسبیح بھی اتنی بڑی ہے کہ یہاں تک نکال کے دوسرے لوگ دیکھ بھی لیں کتنی بڑی تسبیح ہے. آرام کی جگہ پر بیٹھا ہوا یار تو ذکر کر رہا ہے وہاں پر، بھائی اس وقت کا ذکر کیا ہے؟ اس وقت کا ذکر ہے لا یجوز الحضور عند مجلس فیہ المحضور، نافرمانی کی جگہ پر شرکت جائز نہیں ہے. اللہ ناراض ہو جائے تو ہو جائے, فلانا ناراض ہو جائے گا, پھوپھی ناراض ہو جائے گی, میری بیٹی کے ناچ گانے میں نہیں آئے, سالگرہ میں نہیں آئے, ویلنٹائن ڈے میں نہیں آئے. اب آپ فیصلہ کر لو 24 گھنٹے کا ذاکر کون ہے. 5.5 گھنٹے کا بیان کوئی بیان کر سکتا ہے؟ ہاں, لوٹ کرا کر آپ لوگ سنیں, اعتماد ہو یا نہ ہو بعد میں دیکھو اعتماد ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. اللہ کرے, دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے, یا ابا ہریرہ اتق المحارم تکن عبد الناس, اے ابو ہریرہ حرام سے بچ جا, سارے دنیا کے عبادت گزار سے بڑھ جائے گا. یہ تو 5364 حدیث مبارک کے راوی ہیں, تو نعوذ باللہ ان کے لیے تھا یہ کہا گیا. سامنے والے کو حکم آیا قیامت تک کے لیے, سورہ احزاب, اے نبی کی بیویوں پردے کے احکامات آ رہے ہیں, بڑی چادر لے لو چہرے پر, یہ سورہ احزاب کا معاملہ ہے, مولوی کا معاملہ تو نہیں, چہرے پر کپڑا ڈال دو, یہ تو قرآن پاک کا معاملہ ہے نا, سورہ احزاب کا. اب دیکھیے حج عمرے ہو رہے ہیں, گھر کے اندر شرعی پردہ نہیں, اے نبی کی بیویوں. اب جو بدبخت ہے نا, جس کو کفر میں جانا ہے, نعوذ باللہ بکواس کرتا ہے کہ نبی کی بیویوں کے لیے, ہماری ماؤں کے لیے, دماغ خراب ہے کیسا جملہ بول رہا ہے. ہر ہماری ماں, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ, یہ ہماری ماؤں سے کروڑوں کروڑوں درجے بہتر ہیں, یہ لوگ بڑھ کر ہیں ان کا معاملہ. اب دیکھو آپ کیسا غلط جملہ کہہ دیا, کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت میں, جبکہ وہی آ رہی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں اور ہماری مائیں ہیں یہ, رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہو گیا, اور لیکن قسمت خراب ہے. یہ پردہ تو چہرے کا تو پردہ نہیں, سرا حرام عشق اور زنا کا اسٹارٹ تو چہرہ ہے. قرآن پاک کا معاملہ ہے, کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے مردوں سے فرما دیں, من تقی ایزیا ہے, اپنی بعض نظریں نیچی رکھیں, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. یہ اللہ کا معاملہ ہے. بابی, سالی, ممانی, چچی, ماموزاد, خالازاد, تایازاد, پھپھیزاد, پھر یہ فیس بک اور یوٹیوب اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہاں سے آ گیا بھائی؟ یہ گناہ چھوڑنے میں تکلیف ہوتی ہے اور اللہ کا پیار ملتا ہے, اس میں مزہ آتا ہے بیان کرنے میں, ذکر میں, تلاوت میں, حج میں. عمرہ منع تو نہیں ہے, روزے دار کو روزے میں کتنا مزہ آتا ہے, اس کو تو 12 گھنٹے ہو گئے, 14 گھنٹے ہو گئے, اس کا مزہ کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سپلائی کر رہے ہیں. یہاں پر آپ آج کا دن رات تک کھانا نہ کھائیں, نہ چائے پئیں, نہ بسکٹ کھائیں, میری تو حالت خراب ہو جائے گی. چلو کل کا دن میں اپنے لیے کہہ دیتا ہوں کہ مجھے نہ ناشتہ کرنا ہے, نہ چائے پینا ہے, نہ پانی پینا ہے, 1 بجے میری حالت کیا ہوگی؟ حافظ ڈاکٹر شفقت ٹرپ لے کے دوڑیں گے. اور یہ خود بڑی شوگر کے اندر کیسے روزے رکھ رہے ہیں؟ بابا نے 90 سال کی عمر تک یا 88 سال کی عمر تک روزے رکھے, اتنی بیماریوں کے ساتھ. حافظ ڈاکٹر شفقت, بڑے بڑے ڈاکٹر, بڑے بڑے مفتی گھر پر آتے تھے. اللہ بابا کی مغفرت بے حساب فرمائے. بابا آپ پر اب روزہ ہے ہی نہیں اور آپ کو ڈبل ثواب ملے گا, فدیہ بھی دیتے آپ بعد میں, لیکن ابھی تو آپ کو خطرہ ہے جان کو. اچھا ٹھیک ہے, اب مفتی صاحب چلے گئے. اب ہم نے کہا بابا کل روزہ ہے, آپ تو روزہ نہیں رکھیں گے نا؟ کہا 2 روزے رکھنے دو مجھے. شوگر, ہارٹ پیشنٹ, کینسر کا ہم نے بابا سے چھپایا تھا. 2 کرتے کرتے 6 سال تک سب کو بابا نے چکر دیا, 2 روزے کر کے سب روزے رکھیے. کس نے کھلایا, کس نے پلایا؟ ارادہ ہو گیا نا, کس نے کھلایا, کس نے پلایا؟ آپ, میں اپنی بات کر رہا ہوں. میں آج میں نے ناشتہ دیر سے کیا تھا, تو میرے جو وقت تھا یہ آنے سے پہلے وہ چائے لے آئے, تو میں نے کہا یہ ہمت نہیں, ابھی ساتھ میں جو بھی چیز ہے کھانے کی ابھی ہمت نہیں ہے, ناشتہ آج دیر سے کیا ہے. میں نے کہا اچھا دے دیں, دو گھونٹ پی لیتا ہوں. پھر 2 گھونٹ سے پہلے پانی بھی پی لیا. یہ کیا ہے سب, ابھی تو کھانے میں دیر ہے. اللہ کی اطاعت, میں جہاں بھی رہوں, جس فضا میں بھی رہوں, میرا تقویٰ سلامت رہے. اور جس رب نے گناہ چھوڑنے کے لیے فرمایا اتقوا اللہ 400 مرتبہ زیادہ فرمایا, وہی پیارے رب فرما رہے اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اللہ سے ڈرو, گناہ چھوڑو اور میرے پیاروں کے ساتھ رہو. 520 صفحے کی کتاب ہے قرآن پاک, حدیث پاک سے اور ہدیہ. ہم خود پڑھتے ہیں, خود عمل نہیں کرتے. جیسے کل بیان ہوا نا, میں نے بتایا نا کہ 2 جمعرات تو یہ بیان ہوا تھا کہ والدین کا اور بیوی وغیرہ ظلم کرنا بہو پر, یا ساس پر بہو کا ظلم کرنا. کل اس پر بیان ہوا تھا کہ جو بیویوں کو مارتے ہیں, ماں باپ کے پاس جانے نہیں دیتے اور ان کو طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں, اور ساس مارتی ہے. اگر بیمار ہو گئی ساس, اپنے بیوی کو وہاں لے گیا, وہ جب دوسرے دن آیا لینے کے لیے تو ساس کی اور طبیعت بگڑ چکی. کہا بیٹا میری بیٹی کی شادی ہو چکی ہے, بیٹی کی دوسری کی اب کوئی ہے ہی نہیں, 2 دن جو ہے نا آپ مجھے اور چھوڑ دو, اس کو میری خدمت کر لے, میری طبیعت بہت ناساز ہے. اچھا پھر وہیں رکھو اپنے پاس, یا ابھی کان پکڑ کے لے جاتا ہوں, ظالم ہے یہ شخص، اب کل کا بیان میں دوبارہ نہیں کر سکتا، وہ یاد بھی نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ بھیک بھیجتے ہیں، قرآن پاک کی کوئی آیت یاد ہے یا کوئی سامنے ہے، رشتے داروں کے حقوق پر بیان ہوا تھا، ارے بھائی تو اس بیٹی کو بیچا تو نہیں ہے نا، کاٹ کر تیرے حوالے تو نہیں کیا نا ہمیشہ کے لیے، تو نکاح کے بعد ختم ہو گیا ماں باپ کا، فرمایا اللہ والے اگر ہو تو کہو گے کہ اماں آپ ہم نے تو قرآن پاک سنا تھا نا اور ہم نے قبول کہا تھا، اس میں یہ آیت بھی تھی واتقوا اللہ تساءلون به والارحام، یہ اس میں ساس سسر ماں باپ ہو گئے اس آیت کی تفسیر میں، تو آپ میری بھی تو ماں ہے نا، میں ہوٹل سے منگا لوں گا، آپ دو دن نہیں چار دن رکھیں، آپ کا حق ہے، آپ کی بیٹی ہے یہ، اور پھر جب گھر آئے یا کیا بتاؤں، کل 40 منٹ بیان ہوا ہے اس پر الحمدللہ قرآن پاک حدیث پاک سے، جب گھر آئے تو ماں بدعا دے رہی ہے، جورو کا غلام صدر انجمن زن مریدہ، انجمن صدر پریزیڈنٹ انجمن نے زن مریدہ، میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی، تو فلاں بابا بھی اب وہ پیر پکڑ رہا، اماں مجھے معاف کر دو، اماں مجھے معاف کر دو، آئندہ احتیاط کروں گا، دبا ہو جاؤ، میری شکل نہیں دیکھنا، جنازے کو کندھا نہیں دینا، حضرت فرما تو ماں ہے، ارے گناہوں کی پوٹلیوں تمہاری بیٹی ہوتی تو کیا چاہتے تم، بڑا تفصیل سے بیان ہوا رات کا، وہ ٹیپ بھی ہو جاتا ہے الحمدللہ، پھر شاہ کے بعد دوسرا بیان ہوا نظر کی حفاظت پر اللہ کی رحمت سے، اس معافی پر بیان ہوا، تو اب ہے تو چھوٹی بات لوگوں کو لگتی ہے لیکن پکڑ کا خطرہ ہے، اور ماں باپ کا زن مرید کہنا، بھائی تو سنت پہ عمل کر رہا ہے، یہ تو آپ کے سامنے بہو رو رہی ہے، اس کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے اور وہ بچے کو لیے ہوئے ہے، ڈاکٹر کو فون کر رہا ہے، زن مرید ہو گیا، زن مرید ہو گیا، نعوذ باللہ، سفارش تو اللہ نے کی ہے نا، جس طرح ماں باپ کی اس طرح بیویوں کی سفارش بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے، ذرا ذرا سی بات پر طلاق دو طلاق دو طلاق دو، بھائی کس بات پہ طلاق دو، وجہ تو بتاؤ، کتنا بڑا گناہ ہے یہ طلاق دینا، اس نے قرآن پاک میں کیا لکھا ہے، مفہوم بتا رہا ہوں تمہیں، اگر بیوی کی غلطیاں نظر آ رہی ہیں اس میں کچھ اچھائیاں بھی تو ہیں، اور دونوں خاندان کے بڑے بیچ میں آئے، اسٹارٹ میں طلاق تینوں ایک ساتھ، اس کو پتہ ہی نہیں اس کا عذاب کتنے خطرے پر ہے، بھائی پہلے بات چیت بند کرنی ہے، بستر الگ کرنا ہے، اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھانا ہے، پھر مفتی صاحب سے پوچھ کر سر پر نہیں گال پر نہیں کندھے پر ہلکا ہاتھ کس طرح مارنا ہے، اس کے بعد دونوں طرف کے خاندان کے بڑے بیٹھے، اس کے بعد کے معاملات ہیں سارے، دیکھیں اس وقت اللہ یاد نہیں آتے، باقاعدہ بد دعا دیتی ہیں عورتیں مائیں، جہالت کی پوٹلیاں، تو کیا ضرورت ہے تو زن مرید ہے، بھائی آپ نے تو شادی کرائی، چار مہینے کے بعد بہو پسند نہیں آ رہی تو آپ کی کہنے پر تو بیٹا چلا ہے، توبہ کرنا چاہیے، اب وہ دیکھ رہا ہے کہ ساس تڑپ رہی ہے، میرے ماں کے اکاؤنٹ میں آتی ہے، تساءلون به والارحام کی تفسیر ہے، تفسیر ہے کہ جو نکاح جب یہ جو آیت مبارکہ اس دن پڑھی تھی 5-6 آیت مبارکہ، تو نوجوان نے جب کہا قبول ہے، اس کا مطلب یہ قرآن پاک تو پر سب کو ماننا ہی ہے، لیکن اس پر اور میں احتیاط کروں گا، قبول ہے کا مطلب یہ ہے، خالی روٹی کپڑا مکان نہیں ہے قبولیت میں، اس کی خطاؤں کو بھی معاف کرنا ہے، جو چاہے کہ اللہ میری خطاؤں کو معاف کرے وہ دوسروں کی خطاؤں کو معاف کرے اور بیوی کی خطاؤں کو معاف کرے، وہاں یاد نہیں رہتا کہ میں نے بیان کیا ہے، حج کیا ہے، میں نے اتنی تسبیحیں پڑھی ہیں، تکبر آ جاتا ہے، اور اپنے بعض لوگ جو ہے نا کہتے ہیں اذکر اللہ ذکر کثیرا، تو زیادہ ذکر کا ہے، آپ کم کیوں بتاتے ہیں، آپ آہستے آہستے کیوں بڑھاتے ہیں، میرے بابا حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں جو پولوشن فری تھا معاملہ، جو ان کی طاقت تھی ہماری آپ کی نہیں ہے، وہ سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھاتے تھے، اور ہمارا کیا حال ہے، ایک دن اگر کوئی سبزی یا کوئی اچھی چیز نہ ملے تو دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے، اور آج کل کے جیسے ٹینشن نہیں تھے ان کو، اس وقت صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین خون نکلواتے تھے، آج خون چڑھواتے ہیں، اور جس کو سمجھ میں آ گیا نا 24 گھنٹے کا ذاکر کون ہے، تو وہ اس کی فکر کرے گا کہ میں نے آج سے ہر سنت پہ عمل کرنا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، ہم لوگ کیا دین کی بات کرتے ہیں، کرکٹ کے عاشق کتنے ہیں، اسٹیڈیم میں دیکھنا، اس پر فتویٰ پر سے پڑھ کر سناتا ہوں میں، تفصیل زیادہ ہے، میں صرف مختصر بات بتاؤں گا، کسی نے سوال کیا ہے کرکٹ میں جوا اور دوسری چیز میں جوا وہ حرام کا آ گیا، اللہ اللہ، جہاں تک بات آج کل عالمی اور ملکی سطح پر کھیلوں کے مقابلے منعقد کیے جانے کی ہے، تو اس میں کئی ساری شرعی خرابیاں ہیں جن کو مختصر بتایا جاتا ہے، کھیل کو بجائے جسمانی ورزش اور نشاط اور ذہنی کا ذریعہ بنا جائے، نشاط ذہنی کا خود مقصد زندگی بنایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ امت کے ایک طبقے نے اپنی زندگیاں کھیلوں کے لیے وقف کر رکھی ہیں، نمبر 2 جوئے کو فروغ مل رہا ہے، نمبر 3 مرد اور عورت ساتھ ہوتے ہیں جس پر کتنا بڑا گناہ ہے، یہ موسیقی عام ہوتی جا رہی ہے، جب یہ مقابلے منعقد ہوتے ہیں تو شائقین حضرات اپنے شرعی فرائض چھوڑ کر اس میں مشغول ہو جاتے ہیں، کھیل کا ایسا ذوق پیدا کر دیا گیا ہے کہ گویا ہم صرف کھیلنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. کھیلی کو زندگی کی بنیادی مقصد بنایا دیا گیا ہے. حالانکہ شائقین ناظرین کے مقابلوں میں دلچسپی رکھنے اور اس میں وقت برباد کرنے میں دینی اور دنیاوی کوئی فائدہ نہیں، بلکہ بحث لا یعنی لہو و لعب وقت برباد کرتا ہے. اور قرآن پاک میں لہو و لعب کے بارے میں آیا ہے، کیسے دیوانے عاشق نمازوں کی کیا فکر ہے، نام بہروں کو دیکھ کر آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں، نمازوں کی فکر نہیں ہے. اور میں جب جامعہ اشرفیہ لاہور میں بیان تھا، ہر سال جانا ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے، تو قذافی اسٹیڈیم میں کرکٹ کا میچ ہو رہا تھا. ہم جب ایئرپورٹ سے نکلے ہیں نا، تو بڑے بڑے اسٹیچو بنے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے کرکٹ پلیئر کھڑا ہوا ہے سامنے، ایسے اسٹیچو بنے ہوئے تھے. اور جھاڑیوں کے اندر سرچ لائٹ ہے. تو میں نے پوچھا مقامی حضرات سے، یہ کیوں؟ کہا سری لنکا کی ٹیم آئی تھی، اس پہ بم دھماکہ ہوا تھا، اور پھر ان کا پروٹوکول ایسا کہ جہاز کے پاس گاڑیاں، سننا، لڑکیوں کا ان پر رجوع ہونا، مستیاں، فوٹوگرافی، ان کو گفٹ ملنا، بڑے بڑے پرائز ملنا، بڑی بڑی کمپنیوں کا ان کو پرائز دینا، سب کرنا. یہ بتایا جا رہا ہے کہ نوجوانوں، حافظ عالم نہیں بننا، ایم بی اے وغیرہ بھی نہیں کرنا، پی ایچ ڈی بھی نہیں کرنا، ڈاکٹر بھی نہیں بننا، کرکٹر بننا، فٹ بالر بننا. یہ برین واش ہو رہا ہے. یہ ساری رمضان میں آپ دیکھو گے کرکٹ میچ ہوں گے، آپ ایگزام کے وقت میں دیکھیں گے کرکٹ میچ ہوں گے، اور اس میں گالیاں الگ، یہ گناہ تو اس میں، یہ تو مختصر ہے نا، اس میں پھر گالیاں الگ، بہتان الگ، سٹا لگا تھا. وہ جو لندن میں جو سب سے پرانی ہوٹل ہے نا، وہاں پر بکر اور یہ کھلاڑی بیٹھے تھے، اتنے لاکھ پاؤنڈ کا سٹا لگایا. تجھے کیسے معلوم بھائی؟ کہا میں مچھر بن کر وہاں بیٹھا ہوا تھا، سب سن رہا تھا. یار آپ مچھر کیسے بن گئے؟ نہیں 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 نہیں، وہ ایم پی تھری پر میں نے ریکارڈنگ لگا کر ویٹر کو 100 پاؤنڈ دیے تھے، اور 100 پاؤنڈ کے پاک روپیز کتنی بنتے ہیں، اور پھر اس نے وہ لا کے دیا وہ ٹیپ جو ہے نا. لیکن مجھے منع ہے کسی کو بتانا نہیں. بتائیے اب آپ، یہ اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ نماز پڑھ رہے ہیں ایسے ایسے ہو رہے ہیں. کیا کہا؟ میں کرکٹ کھیل رہا تھا نماز میں اور کیچ کر رہا تھا. یہ لڑائیاں الگ، نائٹ میچوں کے اندر دوسروں کی بددعائیں الگ، کنڈے کی حرام لائٹ الگ، اور جوان بھی جوا لگا رہا ہے اس پر، ایک بال پر آؤٹ ہونے پر جوا چل رہا ہے. یہ معمولی بات ہے. پھر اسٹیڈیم میں دیکھنا جائز ہے. اور پھر پتا نہیں ہے، دیکھ لیتا ہوں، جلدی بتا دیتا ہوں کہ اس میں جو عورتیں بے حیا آتی ہیں، وہ ایک صاحب نے مجھے بتایا، توبہ کر کے اصلاح کرانا ہے. کہا میں زیادہ تر انٹرسٹڈ ہوتا ہوں، چاہے ریکارڈڈ ہو چاہے ڈائریکٹ ہو، آسٹریلیا، ساؤتھ افریقہ اور کوئی اور ملک کا نام لیا. کہا وہ ننگا پن ہوتا ہے، میں تو صرف وہ دیکھتا ہوں، بس اس کے لیے میں جاتا ہوں. یہ نہیں ہے. کھلاڑی کے صدر دیکھنا جائز ہے، جو بہو بیٹیاں دیکھ رہی ہیں، آئیڈیل بنایا ہوا ہے اپنے گھر کے اندر، پینا فلیکس لگائے ہوئے 6-6 فٹ کے، یہ میرا آئیڈیل ہے، اے میری ماں، لائف بیان ہوتا ہے ہر ایک، اے میری ماں بہن بہو بیٹی، آپ کی آئیڈیل حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ ہے، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ ہے، اور ہمارے آئیڈیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہر مسلمان مرد و عورت کے آئیڈیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قرآن پاک میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے نمونہ بھیج دیا، ہمیں کم چاہیے نہ زیادہ چاہیے. فتبعونی، قرآن پاک کا معاملہ ہے کہ میری اطاعت، میری نقل کرو. جی ماں آتا کم رسول و خدو، میرا محبوب جو دے پکڑ لو مضبوطی سے، اور جس کو منع کر دے اس کو چھوڑ دو. یہ تو قرآن پاک کی بات ہے. حدیث پاک الگ ہے، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں میرے ساتھ رہے گا. ہر ایک کو کرکٹر بننا ہے. آپ بتاؤ اس میں گناہ تو میں نے ابھی گنائے کتنے ہیں، کچھ بھی نہیں گنائے میں نے ابھی، کتنے گناہ ہیں. وقت کا زیان کا معمولی بات ہے یہ تھا. اس کے بارے میں فتوا لو، وقت کو ضائع کرنا کیسا ہے. اور لڑائیاں باقاعدہ ہوتی ہیں آپس میں مسلمانوں کی، کہ یہ ٹیم کو جیت گئی اور اس کو اب لڑائی ہو رہی ہے آپس میں. جناب پھر مرد عورتوں کا ساتھ ساتھ رہنا یہ الگ گناہ ہے جناب. اللہ اکبر. اس کے ذریعے مسلمانوں کے درمیان بغض اور، میں نے ابھی بات کی، بغض اور عداوت پیدا کر رہا ہے، اور قوم پرستی وطن پرستی کے تعصب کے بیج بو رہا ہے. قومیت، صوبائیت، لسانیت، عصبیت میں جو لڑتے ہیں، سوئے خاتمہ کا خطرہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ یاد نہ دلایا جائے کہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بندہ ہے، ہم تو اللہ کے بندے تھے، میرا بندہ ہے. زبان اس کی الگ ہے، اس کی زبان الگ ہے، حق بنتا ہے ان کا لیکن میری زبان ہے ان کی، تو ان کو حق دے دیا. جناب کھیل کو بنیادی مقصد زندگی بنانے کے رجحان کا یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ مردوں کی طرح خواتین کی ٹیمیں تیار کی جا رہی ہیں، انہیں بھی میدانوں میں اپنا کھیل دکھانے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، پھر میڈیا کے ذریعے ان کو پوری دنیا میں نشر کیا جا رہا ہے. اگر کوئی اسلامی حکومت اس چیز کی اجازت نہیں دے رہی تو اس کو ملامتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور مجبور کیا جا رہا ہے. خود مسلمان بھی ان کی مخالفت پر اتر آئے ہیں کیونکہ اس کو مقصد زندگی سمجھ لیا ہے. چونکہ اسلامی حکومت تو جائز امور پر پابندی عائد کر سکتی ہے، اور اس کی اطاعت واجب ہے، چاہیے جائے کہ کسی حرام ناجائز کے لیے قانون بنائے. یہ پوائنٹ چل رہے ہیں، تصویر سازی کا عام ہونا اور تصویر سازی حرام ہے. کچھ علماء نے اگر جواز کا بتایا بھی ہے تو انہوں نے یہ اشتہارات اور اس کے لیے تو اجازت نہیں دی، بلکہ ناجائز ہے، حرام ہے. یہ بسکورا بالا تمام خرابیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مجموعی طور پر عموماً اس کے نقصانات و مفاسد اس کے فوائد و منافع پر غالب ہیں. ذکر اللہ مساجد سے غافل، نماز سے غافل چیزیں یہ کرتی ہیں، لہذا اس طرح کے کھیل جائز نہیں. شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا کہ وہ کھیل جو شرعاً ممنوع بھی نہ ہو اور اس میں کوئی دینی یا دنیاوی منفرد بھی ہو، تو فقہی اعتبار سے اس کی دو قسمیں بنتی ہیں. وہ کھیل کہ جس کے بارے میں تجربہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ اس کا ضرر نفع سے زیادہ ہے اور اس کے مفاسد اس کے منافع پر غالب ہیں، اور جو بھی اس میں مشغول ہوتا ہے اس کو ذکر اللہ سے، نماز سے، مساجد سے غافل کر دیتا ہے، تو یہ کھیل بھی شرعاً ناجائز قرار پائے گا، یا تو حرام ہوگا یا مکروہ ہوگا. تو اس طرح نماز کی پابندی نہ کرنا، اور جو میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ عورتوں کو دیکھنا اب جو اسٹیڈیم میں جا رہے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے، اللہ اس وقت یاد آتے ہیں کیا، اور کتنا دور کر دیا بھائی. عصر کے بعد آپ کرکٹ کھیل لو، آپ مغرب سے پہلے مٹی اور پسینہ ایک شاور مختصر لے کر مسجد چلے جائیں، صحیح ہے. نائٹ میچ کے کتنے بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، کتنی بددعائیں لگتی ہیں. پچھلی بار میں نے ایک وعدہ کیا تھا، وہ انشاءاللہ عرض کرتا ہوں آپ سے. جمعہ ہے نا آج، اس کی فضیلت اس کے لیے بیان کرنا ہے، اب شاید وہ پورا ہو جائے، دیکھ لوں گا انشاءاللہ تعالی. اللہ اکبر. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے داماد اور پوتے اور دارالعلوم دیوبند کے بڑے تھے قاری، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ تھے. تو انہوں نے یہ حدیث پاک جمعے کے دن بیان کی کہ ہم سب جس وقت حاضر ہیں وہ ہے نماز جمعہ، جو بہترین عبادت اور بہترین قربت بھی ہے. اس میں یہ جتنی عبادت ہے نا، جتنی عبادت ہے، عشق اور محبت ہے، عشق اور محبت ہے. جائز ناجائز تو حرام ہے، محبت جو ہے اللہ کا عذاب ہے ناجائز. اور اس پہ کل رات کو بتا دیا تھا کتنے بڑا گناہ ہے، نام ہے رنگ کو دیکھنا، پھر اس سے گڑبڑ کرنا، پھر زنا تک جانا، اس کی تفصیل بیان ہو چکی ہے، اور جمعے میں بھی ہوتی رہتی ہے کیونکہ مرض زیادہ ہے یہ موبائل وغیرہ کا. اس پر کتاب بھی تقسیم ہوتی رہتی ہے، اسمارٹ فون کے نقصانات قرآن پاک حدیث پاک سے. برائی سب کو پتا ہے، کوئی بچہ نہیں ہے جو بار بار بتایا جائے، لیکن بار بار بتانے سے مجھے فائدہ ہوتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی ذلتوں کے در رسوا نہ ہو جاؤں اللہ کے سامنے. لیکن وہ بات وہی ہے کہ اپنی عقل لڑانا کہ جمعے کا دن کیسا مبارک ہے، اس کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک تو پہلے بتا دوں کہ جمعے کے دن چار سیاہ ستہ کی کتابوں میں ہے کہ چند عمل کوئی کر لے تو ہر قدم پر ایک لاکھ نفلی روزے کا ثواب، ایک لاکھ نفلی عبادت کا ثواب، ایک سال کے نفلی روزے کا ثواب، ہر قدم پر ایک سال کے نفلی روزے کا ثواب ہے چند عمل ہم کر لیں تو. نمبر ایک غسل کرنا، دیکھنا کہاں خرچہ ہوتا ہے یا کہاں کیا ہوتا ہے وہ دیکھ لینا آپ. نمبر ایک غسل کرنا، صاف کپڑے پہننا، پیدل جانا جمعے میں، مجبوری ہے تو کوئی منع نہیں ہے، یا کوئی ایسا تعلق والا ہے جو آ رہا ہے بیان سننے کے لیے وہ بھی منع نہیں ہے، ان کو ثواب اسی ایک قدم کا ملے گا. غسل کرنا، صاف کپڑے پہننا، مسجد جلدی آنا، پیدل آنا، امام صاحب کے قریب بیٹھنا، اور لف حرکت سے بچنا. اس میں کیا ہوا مجھے بتاؤ آپ ذرا. لیکن اس ایک قدم پر ایک سال نفلی روزے اور نفلی نمازوں کا ثواب ہے، ایک قدم پر. اس سے آپ اندازہ لگا لیں جمعے کا کیا معاملہ ہے. تو اب میں عرض کرتا ہوں جمعے کے بارے میں. اللہ اللہ. ایک حدیث پاک ذہن میں آئی، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، اس شان سے کہ ایک آئینہ ان کے ہاتھ میں تھا، اس آئینے کے وسط میں ایک سیاہ نقطہ تھا جو بالکل ممتاز تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ہے جبرائیل یہ سیاہ نقطہ کیسا ہے اور یہ آئینہ کیسا ہے؟ عرض کیا کہ یہ سیاہ نقطہ مزید ہے. کیا حدیث پاک ہے، کیا معاملات ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ یہ جو فیس بک، یوٹیوب اور لعنتی چیزیں اور یہ حدیث پاک زمین آسمان کا فرق ہے، تو مجھے خطرہ ہے پکڑ نہ ہو جائے. کوئی فرق نہیں ہے، بتا ہی نہیں سکتے ہم لوگ کہ کیا فرق ہے، کوئی نہیں بتا سکتا کہ اس اللہ کا ایک بار نام لے اخلاص کے ساتھ، اس کے سامنے ساری دنیا کی نعمتیں رکھ دے، یہ بھاری ہو جائے گا اللہ کا نام لینا. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا بینا اور جام ہے. گیا حسن خوبان دلخواہ کا، گیا حسن خوبان دل خواہ کا نام رہے بس اللہ کا، وہ حی اور قیوم میں ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ میرے دوستوں، جو کھانا کھایا بھول گئے، طاقت ختم ہو گئی، آج سے 10 سال پہلے اگر کوئی درود شریف پڑھا ہے، پڑھتے ہیں روز ماشاءاللہ، لیکن بتا رہا ہوں، اللہ کا نام لیا اس کا نور قیامت تک رہے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر اڑے جا رہے ہیں، اس وقت کے 360 بڑے بڑے صحابہ رضوان اللہ علیہ، اس وقت کے کتنا بڑا تخت ہوگا، کتنا بڑا تخت ہوگا۔ ایک روشنی آ کر اوپر چلی گئی، تخت سے اوپر چلی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، بھائی دیکھو کیا معاملہ ہوا ہے۔ تو ایک آدمی کو لے آئے، کہا یہ اس آدمی کے وجہ کیا آپ نے کیا؟ کہا میں نے تخت کو دیکھ کر کہا ماشاء اللہ، اللہ کا نام لیا، حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد کو اللہ نے کیا یہ معجزہ عطا فرمایا، الحمدللہ۔ فرمایا اے دوست، میرا تخت ایک دن ختم ہو جائے گا، تو نے جو اللہ کا نام لیا ہے نا، یہ قیامت تک رہے گا، اور قیامت کے دن جنت میں بھی مدد کرے گا۔ صرف زبان کے پھر بتا رہا ہوں 20 گنا ہیں اللہ سے دوری ہونے کے، پھر بتا رہا ہوں یہ چیز، اب غور سے سنیے گا۔ عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سیاہ نقطہ مزید ہے، جیسے جبریل علیہ السلام نے کہا، جس کے معنی زیادتی کے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزید کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، بھئی تصویر کھینچنا حرام ہے، سب کو پتا ہے، اور جو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں کرسیوں پر یا کھڑے ہیں، ان کا بھی فرض ہے کہ ویسے بیان ایسے ہو رہا ہے تو میں بھی دیکھتا رہتا ہوں، لیکن جب گردن نیچی ہوتی ہے تو پھر بیان ہوتا نہیں ہے پڑھنے کے لیے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، یہ جنت میں ایک میدان ہے مزید، اور جنت کے بالائی حصے میں ہے، یعنی اوپر نیچے 100 جنتیں ہیں، اور ہر جنت آسمان اور زمینوں سے بڑی ہے۔ سب سے اوپر کا حصہ جو عرش کے نیچے ہے، اس میں ایک میدان ہے جو بالکل سفید ہے، اس کی گھاس بھی سفید، درخت بھی سفید، غرض ہر چیز سفید اور شفاف ہے۔ اور یہ جملہ ذرا اللہ سے دعا کریں میرے دل میں بھی اللہ اتار دے، اور یہ اتنا بڑا میدان ہے کہ ہزارا برس مجھے گھومتے ہو گئے ہیں، اب تک پوری طرح اور اس کی حقیقت نہیں پا سکا، اتنا بڑا میدان ہے یہ۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی کیا دیکھیں، یہ بات سنتے ہوئے نا، آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا، بعض لوگ کیسے ہو سکتا ہے، یہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے کہ موبائل پہ بات کیسے ہو سکتی ہے بغیر تار کے، سیٹلائٹ دکھاؤ ذرا، سیٹلائٹ کا طریقہ بتاؤ ذرا بھائی کیا ہے سیٹلائٹ، یہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کشف کیا ہے حدیث پاک میں، کرامت کیا ہے حدیث پاک میں، معجزات کیا ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو ہمیں تو نعوذ باللہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے نا، ہمیں تو شیکسپیئر کے باپ اور سانڈو بھائی کا پتہ ہوگا اللہ معاف فرمائے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پتہ ہی نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا معاملہ ہے۔ حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ جہاد کے لیے گئے ہوئے ہیں، اچانک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے دکھایا کہ شکست کا خطرہ ہے، زور سے فرمایا یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے چلے جاؤ، اور آواز وہاں سنی گئی، صحابہ پیچھے پہاڑ کے چلے گئے اور فتح ہو گئی۔ جب واپس آئے، فتح کا بات سنایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا ہوا کیا تھا؟ کہ آپ کی آواز جیسی آواز تھی، اے ساریہ جبل کے پیچھے ہو جاؤ۔ اب یہ تو دین کی بات ہے نا، لیکن شیطان اور نفس ہمارے دماغ میں کچھوے لگاتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ویڈیو حرام ہے، تصویر حرام ہے، ڈیجیٹل ہو یا نان ڈیجیٹل ہو، اور ہم تصویر نہیں دیکھتے الحمدللہ، لیکن جو دیکھتے ہیں تو امریکہ کا تصویر یہاں آ جاتی ہے حرام، امریکہ ہو یا کینیڈا ہو یا پور لینڈ ہو یا اسکاٹ لینڈ ہو، جتنے لینڈ ہوں ان کی تصویر یہاں آ جاتی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز وہاں نہیں پہنچ سکتی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ دکھا نہیں سکتے۔ ہماری آواز جب ٹریول کرتے ہوئے 8 گھنٹے میں پہنچتی ہے کیا، یا 12 گھنٹے میں پہنچتی ہے کینیڈا، یا ٹرانزٹ کے ذریعے 24 گھنٹے میں آواز پہنچتی ہے، یہ آواز پہنچ سکتی ہے، اور ایک وقت میں عید بقرعید پر ایک وقت میں لاکھوں میسیجز جا سکتے ہیں، کروڑوں میسیج جا سکتے ہیں، اور درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ان کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ ارے سمجھ میں نہ آتی تو خاموش رہو نا، عالم مفتی بنو یا علماء مفتی سے پوچھو، وہ بھی اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، الرحمن فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، رحمان کی خبر پوچھنی ہے گوگل مفتی سے مت پوچھو، یہ علماء سے پوچھو، چلو اس عالم پہ اعتماد نہیں ہے آپ کو، اس مفتی پر بھی اعتماد نہیں ہے، آپ خود دیکھو اس کو کہاں جانا ہے آخر، کوئی اعلان کر سکتا ہے کسی موت کے بارے میں انکار کا؟ جناب اللہ اللہ، حدیث میں ہے کہ جبریل علیہ السلام کو اصلی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دیکھا، ہزارہ برس گھومے ہیں اس میدان میں، میدان پورا نہیں ہوا، اس شان سے کہ زمین سے لے کر آسمان تک اور مشرق سے لے کر مغرب تک ساری فضا ان کے بدن میں گھری ہوئی تھی، 6 بازو تھے، سورج سے زیادہ روشن تاج ان کے سر پر تھا، اندازہ کیجئے وہ میدان مزید کتنا بڑا ہوگا جس میں حضرت جبریل علیہ السلام ہزارہ برس گھوم رہے ہیں، ابھی تک پورا نہیں ہو سکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میدان کی غرض اور غایت کیا ہوگی؟ عرض کیا دربار خداوندی منعقد ہونے کا موقع ہوگا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ممبر اس میدان میں بچھائے جائیں گے، گول دائرے کی شکل میں نور کے ممبر ہوں گے، ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ممبر کے پیچھے امت کی کرسیاں ہوں گی اور وہ پورا میدان اور بیٹھنے والے کرسیوں سے بھر جائے گا، جیسے آج کل ہوتا ہے اسٹیڈیم وغیرہ میں یا کانفرنس ہال میں ہوتا ہے کرسی پھر اوپر اوپر اس طرح کر کے. کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کا دیدار ہوگا، اتنے لوگ آ چکے ہیں مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مسلمان امت اور آپ کے اور قیامت تک اتنے لوگ آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار میں تو دھکم بازی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جواب نبوت، علم نبوت، دلیل نبوت ہے، صرف اکڑ ختم ہو جائے نا، تکبر جس سے شیطان مردود ہوا یہ ختم ہو جائے، بس میں ہی صحیح ہوں میں ہی صحیح ہوں. تو میرے دوستوں اور ساتھیوں آپ سوچو ذرا کہ جواب کیسا ہے. فرمایا اے صحابہ جب چودھویں کا چاند ہوتا ہے تو ساری دنیا وقفے وقفے سے دنیا چاند کو دیکھتی ہے نہیں دیکھتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتی ہے. کوئی دھکا بازی ہوتی ہے؟ ہوتی ہے نہیں. تو چاند کا سورج اور خالق اور مالک کیسا اپنا دیدار نہ کرائیں گے؟ ہے صرف توبہ کا وقت ہے، بس اللہ سے معافی مانگی دروازے کھلتے ہوئے چلے گئے. مقصد زندگی پر دو گھنٹے کا بیان ہے کس مقصد سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا تھا. بس ایک شعر ہی سنا دیتا ہوں جو حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت سنا دیتے، کیا کرنے کو آئے تھے کیا کر چلے، کیا کرنے کو آئے تھے کیا کر چلے، تو ہم بتائیں چند اپنے سر دھر چلے، وہاں سے پرجا بھی نہ لائے تھے ساتھ میں، یہاں سے سمجھانے کو لے دفتر چلے. ننگے پیدا ہوئے تھے، کوئی ہمارے پاس اس وقت پیپر وغیرہ پین وغیرہ نہیں تھے، خالی ہاتھ آئے تھے. جب جاتے ہیں تو کفن پہنایا جاتا ہے، بچہ ننگا اچھا لگتا ہے معصوم جب پیدا ہوتا ہے، لیکن کپڑے فوراً پہناتے ہیں. تو ہم اوروں کے کندھوں پر جائیں گے، مرسیڈیز بی ایم ڈبلیو نہیں جائیں گے. دبئی میں بھائی جان کا انتقال ہوا تھا، تو ابھی جب دبئی کا سفر ہوا تھا تو قبرستان جانا ہوتا ہے، وہاں سڑکیں بنی ہوئی ہیں. اب بڑی جناب روز رائس بس آ رہی ہے، آئے گا کندھوں پر پھر بھی. تو یہ منہ سے نہیں کہتا، ایک مثال ہے. یا رب تیری رحمت کا امیدوار بن کر آیا ہوں، یا رب تیری رحمت کا امیدوار بن کر آیا ہوں، منہ ڈھانپے کفن سے شرم سار آیا ہوں، چلنے نے دیا مجھ کو بارے گناہ نے پیدل، اوروں کے کندھوں پر بیٹھ کر آیا ہوں. ہم نے آپ نے کتنے جنازے دفن کیے ہیں، کتنے جنازوں کی خبر سنی ہے. کیا میں زندہ رہوں گا؟ ابھی میں مر جاؤں گا تو اگلے جمعے کا بیان نہیں ہوگا؟ میں مر جاؤں گا تو فجر بعد اثر بعد عشاء بعد بیان نہیں ہوگا کیا؟ کوئی مرتا کوئی جیتا ہی رہا، عشق اپنا کام کرتا ہی رہا. جس کو سو دفعہ غرض ہو اللہ سے معافی مانگے، جس کو سو دفعہ غرض ہو آپ سے اللہ سے نقل کرے، وہ نقل جس پر اللہ جنت عطا فرماتے ہیں، اپنی ذات عطا فرماتے ہیں، گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. اتنا بڑا میدان جناب، پورا میدان ان بیٹھنے والوں کی کرسیوں سے بھر جائے گا. دنیا میں جتنا جس کو تعلق نبی اور دین سے تھا، اتنا ہی وہ ممبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوگا، اور وہ اس کرسیاں اس چاند سے ہوگی کہ ایک دیکھنے میں دوسرا حائل نہیں ہوگا. جیسے آپ نے میں نے بتایا مجلس میں کرسیاں لگتی ہیں جناب، میدان کے کنارے پر کرسیاں نہیں ہوں گی، بلکہ کچھ کارپیٹ غالیچے کچھ فانوس ہوں گے، اس طرح سے میدان بھر جائے گا. اب گویا دربار بن گیا، چاروں طرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ممبر ہوں گے، ان کی پشت پر کرسیاں ہوں گی، بیچ میں حق تعالیٰ شاہ میں کرسی آئے گی جس کا ذکر قرآن پاک میں بس یہ کرسی ہو تو سماوات والارض، حدیث شریف میں اس کرسی کی عظمت اور بڑائی بیان فرمائی گئی ہے کہ ساتوں آسمان اور زمین اس کے سامنے ایسے جیسے ایک میدان میں چھلا پڑا ہوا ہوتا ہے، اتنی عظیم کرسی ہے. آخر جس بادشاہ کی یہ کرسی ہے اس کی بڑائی اور عظمت کے مناسب اس کی شان ہے. حق تعالیٰ شانو کس کرسی اور تخت پر بیٹھتے نہیں ہیں، اللہ جسم سے پاک ہے، یہاں سے نور مراد ہے. یہاں پر ایک جملہ ہے جس پر بیان نہیں ہو سکے گا جناب، وہ اللہ جسم سے بری اور صورت سے منزہ ہیں، لیکن ان کی صفت ملک بادشاہ ہے. چنانچہ بادشاہت کے جتنے لوازم ہیں وہ سب جمع کیے گئے، تخت سلطنت بھی ہے جس کا نام عرش عظیم ہے. عرش مثل قبے کے ہیں جو ساری کائنات پر چھایا ہوا ہے اور ڈھانپے ہوئے ہیں. عرش کے اوپر رحمت کی تجلی ہے، الرحمن علی العرش استوا، تو عرش کے اوپر رحمت چھائی ہوئی ہوگی. اب آگے سنتے جائیں، اور عرش کائنات پر چھایا ہوا ہوگا، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کائنات کے اوپر رحمت چھائی ہوئی ہے، یعنی اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ جو تعلق قائم کیا ہے وہ رحمت کے ساتھ ہے، غصے کے ساتھ نہیں. اگر اللہ کا غصہ سامنے آ جائے تو مخلوق کا پتہ بھی نہ چلے، رحمت ہی نے سنبھال رکھا ہے. تو رحمت کی تجلی عرش پر مستوا ہے، اس رحمت سے احکام پھوٹتے ہیں، ہدایت اور رہنمائی، کتب سماوائی، کانوانی نے خداوندی اور قضاء اور قدر سب وہیں سے چلتی ہے. جیسے ملک کے تمام تجاویز اور احکامات تخت سلطنت سے کیپیٹل سے جاری ہوتے ہیں، اسی طرح عرش عظیم سے تخت سلطنت قائم کیا گیا ہے. اب آگے سنیے، عرش کے نیچے عظیم سمندر ہے جس پر عرش قائم ہے، اس سمندر کے اوپر 100 جنتیں ہیں، ہر جنت آسمان اور زمینوں سے بڑی ہے. 100 جنتوں کے نیچے پھر آسمان تہ بتہ ہیں، اور اس کے نیچے پھر 7 زمینیں ہیں تہ بتہ ہیں. یہ کائنات کے عجیب سلسلہ ہے کہ نیچے زمین، اوپر فضا، اس کے اوپر آسمان، اس کے اوپر جنتیں، اس کے اوپر سمندر، اور اس کے اوپر عرش عظیم ہے. عرش پر پہنچ کر مخلوق کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. تو عرش اور جنت کے درمیان یہ میدان مزید ہے جس کی عظمت اور بڑائی یہ ہے کہ اس میں دربار خداوندی منعقد کیا جائے گا اور بتایا کرسیاں بچھائی جائیں گی. جناب، تمام اہل جنت اس دربار میں شرکت کے لیے اپنی اپنی سواریوں میں پہنچیں گے. ان کی سواریوں کی یہ شان آئی ہے کہ بعض تخت ہوا پر سوار ہوں گے. یہ سب ہم کتنے بھی گناہ گار ہیں نا، جو اب موقع نہیں ہے، کتنے ریت کے ذرات جتنے گناہ ہوں، دریا سمندر کے ڈراپس جتنے گناہ ہوں، درخت کے پتوں تک جتنے گناہ ہوں، اے اللہ معاف فرما دیجئے، اے خالق معاف فرما دیجئے، آپ کی طرف سے عطا ہی عطا، میری طرف سے خطا ہی خطا. اے اللہ، نیکوں کے بھی آپ اللہ ہیں، مجھ گناہ گار کے بھی آپ اللہ ہیں، کوئی الگ تو اللہ ہے نہیں جہاں میں جا کر معافی مانگوں. یہ ہم نے جو اب خود اور جو میں نے تو خیر کیا پڑھا، لیکن یہ پڑھائیوں میں ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں. رات بھر بھی اسے بیان ہوا تھا کہ سلیبس کو ہم بدل نہیں سکتے. اولاد بیٹی اور بیٹیوں کی بنیادوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت، آپ صلی اللہ سے محبت ڈال سکتے ہیں کہ بکاؤ مال ہم نہ ہو، ہماری اولاد بھی بکاؤ مال نہ ہو. سامنے گوگل مفتی کو لاتے ہیں نعوذ باللہ، اور اکڑتے ہیں کہ میں قرآن پاک کو مانتا ہوں، کسی مولوی کو نہیں مانتا ہوں. ارے جاہل، قرآن پاک میں ہی تو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اطاعت فرمائی. اللہ ہی تو ابھی خیر کو قرآن پاک کی آیت سامنے آ جائے گی. علماء سے اکڑنا، ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی، تو آپ عالم بنو تو سمجھ میں آئے. اعتماد تو وکیلوں پر اعتماد ہے، نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے. میں صرف اللہ کو مانتا ہوں، تو آپ اور ہم اللہ کو نہیں مانتے کیا؟ کیا قرآن پاک میں غیبت کا حرام نہیں لکھا ہوا؟ کیا قرآن پاک میں امانت کے خیانت کا نہیں لکھا ہوا؟ ماں باپ کا نہیں لکھا ہوا؟ بیوی کا نہیں لکھا ہوا؟ قرآن پاک میں روزوں کا ان کا نہیں لکھا؟ کہاں قرآن پاک میں صورتیں لکھی ہوئی ہیں؟ عشاء کی کتنی صورتیں کہاں لکھا ہے؟ کیسے نماز پڑھنی چاہیے؟ وضو کے، روزے کے مسائل کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ پورے طواف کا لے کر حج کا طریقہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے. اور یاد رکھیے گا ایک جملہ، آگے بھی اس جملے کو فارورڈ کرنا ہے، کہ آپ صلی اللہ تعالی نے جو کچھ فرمایا، خدا کی قسم اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں ان کو بتایا. ہم سفیر سے ملاقات نہیں کرائیں گے، ایمبیسڈر ہمارا ہے پاکستان کا، ایمبیسڈر ہے وہ کینیڈا کے اندر ہے، اور بیگیج رول جو ہم ان سے پوچھیں گے کہ جی ٹرانسفر آف ریزیڈنس کے کیا رولز ہیں، نو کمرشل ویلیو پر کیا چیز آئے گی، ٹرانسفر آف ریزیڈنس میں کون سے ڈاکیومنٹس کی ضرورت پڑیں گے، ابھی جو بجٹ آیا اس میں امپورٹ پالیسی میں ہمیں کیا بینیفٹ ملا ہے، تو وہ پاکستان کا بتائے گا یا پولینڈ کا بتائے گا؟ پاکستان کا بتائے گا یا انڈیا کا بتائے گا؟ یا پاکستان کا بتائے گا، دبئی کا بتائے گا، پاکستان کا بتائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے، خدا کی قسم اللہ کی عطا ہے وہ. اب اس پر تفصیل لے لو آپ. میں حدیث باپ کو نہیں مانتا ہوں، تجھے نہیں مانتے. جاہل کہیں کا بتاؤ، جنازے کے نمازوں کا کیا طریقہ لکھا ہوا ہے؟ کہاں سے لائے ہو؟ کیسے نماز پڑھتے ہو؟ کہاں قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے؟ جگہ جگہ لکھا ہوا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، میری مانو، میرے رسول کی مانو، میرے محبوب کی مانو. اور پھر جو آیت ہیں تو میں نے تو 2-3 عرض کی ہے، خزانے بھرے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت پر. بڑے آئے ہم قرآن کو ماپنے، ایمان کے فکر کر، آتا کچھ بھی نہیں ہے اور چلے ڈگریاں لے کر اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ مقابلے پر چلے ہیں. چلے تو قرآن پاک کی آیت بنا کر دکھا ساری دنیا سے مل کر. میں عالم کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آگے عالم کی آسمان پہ ضرورت کیسے پڑے گی، جس سے آج ہم لوگ نخرے دکھاتے ہیں. کون سے ہم سے وہ پیسے لیتے ہیں؟ جو پیسے لیتے ہیں اس پہ جاتے ہی کیوں؟ کون سا مفتی مشورے کے پیسے لیتا ہے گھنٹوں بیٹھ کر؟ جو لیتا ہے آپ کیوں جاتے ہو اس کے پاس بھائی؟ تعویذ لینا، قوالی، نائٹس اور ان چیزوں کے اندر سب پیسہ سمجھ میں آتا ہے استعمال کرنا. خیر، تو جناب اللہ اللہ، سب اپنی سواری پر اڑتے ہوئے آئیں گے، اور مختلف قسم کی سواریاں ہوں گی جن کے ذریعے اہل جنت پہنچیں گے. ایسا وقت آئے گا کہ کل دربار منعقد ہوگی، تمام اہل جنت جمع ہوں گے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو ہم گندے خیالات سوچتے ہیں نا زنا کے، بدماشیوں کے، اس سے اچھا یہ خیالات سوچیں، اس سے اچھا سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کی بارش ہو رہی ہے. اس سے بہتر ہے گندے خیالات سے 70 جنازے عہد کے میدان کے سوچیں. یہ اصل تو یہ چیز سوچنے کی ہے. اب یہ سوچیں نا کس طرح اڑتے ہوئے آئیں گے. جناب، بیچ میں حق تعالیٰ کی کرسی ہوگی، جب سارا دربار جم جائے گا تو اب بندے محسوس کریں گے کہ اب تجلیات حق کا ظہور ہو رہا ہے، گویا کرسی پر حق تعالیٰ کی تجلی ہے۔ حدیث میں ہے کہ وہ کرسی باوجود عظمت کے اس طرح چڑچڑائے گی جیسے بوجھ سے دب کر کوئی چیز ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے، وہ حیبت حق کا بوجھ ہوگا، کوئی جسمانی بوجھ نہیں ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ داؤد علیہ السلام کو آواز کا، حضرت داؤد علیہ السلام کو آواز کا معجزہ دیا گیا تھا، اتنی پاکیزہ آواز تھی کہ جب وہ مناجات پڑھتے ہیں تو چرند اور پرند ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور محو ہو جاتے ہیں۔ انسان تو بجائے خود جانور مر بھی ایک انتوی کی کیفیت تاری ہوتی تھی اس وقت۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا جائے گا کہ ان تمام درباریوں کو اپنے مضمون سے مستفیض کریں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس اعجاز خوش آوازی سے مناجات، اللہ کی دعائیں، مضامین پڑھیں گے، اہل جنت پر کیف تاری ہو جائے گا جس طرح شراب طہور کا قرآن پاک میں وعدہ کیا ہے۔ ملائکہ سے فرمایا جائے گا تقسیم کرو، یہ شراب طہور دنیا کی شراب جیسی نہیں ہوگی، وہ تو حرام ہے اور سارے گناہوں کا مجمع ہے شراب۔ آج کہتے ہیں میں شراب بوتل پی لیتا ہوں، مجھے نشہ نہیں ہوتا ہے، تو قرآن پاک میں یہ لکھا ہے کیا؟ یہ حدیث پاک میں لکھا ہے کیا؟ دونوں جگہ لکھا ہے حرام ہے یہ۔ اور اس کے بعد اس کو ماں بہن بیٹی کی تمیز نہیں رہتی، جو ابھی اس وقت وہ بیان نہیں ہے۔ دنیا کی شراب میں تلخی ہوتی ہے، اس میں شیرینی ہوگی۔ دنیا کی شراب سے عقلیں جاتی رہتی ہیں، اس سے عقلوں میں تیزی اور معرفت اور بصیرت پیدا ہوگی۔ وہ سکر اس سکر کے مشابہ ہوگا جو حضرات صوفیہ پر کثرت ذکر سے معرفت کے ایک نشہ سا تاری ہوتا ہے اور ایک استغراق ہوتا ہے جس میں ان پر احوال علوم اور یہ سب منکشف ہوتے ہیں۔ گویا دنیا میں جو معرفت کا سکر دیا گیا، جنت میں شراب طہور کی صورت ہوگی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جو جس کو دل چاہے مانگے طلب کرے، سب کو خطاب عام فرمایا جائے گا، تو سب مل کر جنتی عرض کریں گے کہ اے اللہ کون سی نعمت ہے جو آپ نے عطا نہیں فرما دی، ہمیں ساری نعمتیں مل چکی ہیں، بس ہماری درخواست ہے کہ آپ رضا ہمیں عطا فرما دیجیے اپنی۔ حق تعالیٰ فرمائیں گے یہ نعمت مل چکی، اگر میں راضی نہ ہوتا تو تمہیں اس مقام پر گھسنے نہ دیتا، میں راضی ہوں اور ایسا راضی ہوں کہ عبدالآباد تک کبھی ناراض نہ ہوں گا، یہ مقام تمہیں مل چکا، کچھ اور مانگو۔ حیران ہو کر ایک دوسرے کا منہ تکنے لگیں گے کہ کیا چیز مانگیں، کون سی نعمت ہے جو جنت میں نہیں مل گئی۔ اس وقت سب مل کر علماء کی طرف رجوع کریں گے، جناب اس وقت بھی وہی کام آئیں گے، پیدائش سے لے کر موت تک ان سے مدد لیتے ہیں، نماز ان کے پیچھے، نکاح ان کے ذریعے، غسل ان کے ذریعے، عید کی نماز ان کے ذریعے، مسائل ان کے ذریعے، مرنے جینے کا طریقہ ان کے ذریعے، پیدائش سے لے کر موت تک ان علماء سے واسطہ پڑے گا اور پڑ رہا ہے، صرف عقل ہے اور کچھ بات نہیں۔ اپنی عقل سے لڑتے ہیں، وہاں عقل کام نہیں آئے گی۔ لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے۔ جو عقل سے شیکسپیئر کی اولاد، اگر عقل سے اللہ ملتے نا تو افلاطون، جالینوس، فارابی سب نعوذ باللہ مسلمان ہوتے۔ عقل سے جہاں عقل ختم ہوتی ہے وہی وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ میرے دوستوں، عقل سے عقل نہیں ملتی، عقل سے عقل نہیں ملتی، اللہ کے فضل سے عقل ملتی ہے۔ جس کو اللہ کے فضل سے عقل ملتی ہے، وہ ایک انسان کو آپ کو ایک جاب کرتا ہے، جلدی دکان کھول دے اپنی، سب طارق روڈ پر جیولری کی دکان کھول رہے نہیں، پہلے پتا کرے گا پروفٹ کتنا ہے، ایم بی اے میں فائدہ ہے یا ڈاکٹر بننے میں فائدہ ہے۔ عقل اس کو کہتے ہیں جو فائدہ نقصان کو سمجھے، اور عقل اللہ کے فضل سے ملتی ہے نا، اور نقصان چھوڑ دے اور فائدہ حاصل کر لے، یہی تو مقصد ہی زندگی ہے کہ اللہ نے اللہ کا انکار، نعوذ باللہ۔ مجھے یہ اتنا چھوٹا سا فنگر پرنٹ کوئی پوری دنیا مل کر بتا دے، پانی اور گندے خون پڑ جائے، جس طرح بنا کر دکھا دے، اسکن جل جائے، وہی فنگر پرنٹس، اور ہماری اپنی ذات خود اللہ کے لیے وہ پہچاننے کے لیے کافی ہے۔ کہیں گے علماء سے پوچھیں جناب، اس وقت سب علماء کی طرف رجوع کریں گے، ان سے استفتا کریں گے، کیا چیز رہے گی جو ہم مانگیں، ہمارے علم کے اعتبار سے ہر چیز نعمت مل چکی، گویا علم اور اہل علم کے احتیاج وہاں بھی باقی رہے گی۔ لوگ دنیا میں علماء سے مستغنی ہونا چاہتے ہیں، حالانکہ حاجت مندی وہاں بھی قائم رہے گی، وہ کسی کی ذات کی احتیاج نہیں ہوگی، وہ علم کی احتیاج ہوگی، اور عبدالآباد تک آدمی علم کا محتاج ہے، اس لیے کہ علم اللہ کی صفت ہے جناب۔ جیسے ذات لامحدود، اس کی صفات بھی لامحدود۔ انسان کتنے بڑے مقامات طے کر لے، پھر بھی لامتناہی مقامات رہتے ہیں جن کی طلب ہوگی۔ جناب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قطع ہے، فرمایا جوں جوں مجھے زمانہ ادب سکھاتا ہے، مجھ پر میری عقل کا نقصان وارد ہوتا ہے۔ جو ادب کا مقام طے کیا تو سمجھ میں آیا کہ اب تک میری عقل نے یہ نہیں پائی، اتنی بڑی شخصیت کہہ رہی ہے، اس وقت میری عقل ناقص ہے۔ پھر اگلا مقام طے ہوا، معلوم ہوا کہ یہ بھی اب تک میری عقل نہیں پا سکی۔ اس طرح جوں جوں مقام ادب آتے رہے، میری عقل کا نقصان مجھ پر واضح ہوتا رہا، اور جیسے جیسے مراتب علم بڑھتے رہے، میری جہالت مجھے واضح ہوتی رہی۔ جب کسی کا علم کے مقام پر پہنچا، معلوم ہوا میں اس سے جاہل تھا۔ مراتب علم کھل رہے ہیں تو میرے نفس کی جہالت کے مقامات بھی میرے سامنے کھل رہے ہیں، نفس کے سامنے. لا محدود تک انسان جاہل اور محدود تک عالم ہوتا ہے. جو ہمیں معلومات ہیں وہ محدود ہیں، اور جو غیر معلوم چیزیں ہیں وہ لا محدود ہیں. اس لیے کہ علم اللہ کی صفت ہے. علم انسان جتنا بھی آج سنیں، طلاق کی بات ہو رہی ہے نعوذ باللہ، کہ ہم اپنے بہو کو یونیورسٹی بھیجیں گے، کہ بھائی پہلے ساری بات ہو چکی تھی، اب یہ جائز ہے نامحرم، اور یہ ایسے حالات موقع نہیں ہے ابھی، اس لیے میں بیان کروں گی، ایک جملہ بتاتا ہوں. اب اسے جاہل پتا ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا آپ کمال کرتے ہیں کہ بیٹی کو پڑھانا نہیں ہے اور قرآن پاک میں نہیں ہے اختراع. انا للہ و انا الیہ. اس جاہل کو کوئی بتا سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے؟ جو علم اللہ کی صفت ہے، یہ یونیورسٹی پہ لکھا ہے ربی زدنی علما، قرآن پاک لکھا ہوا ہے، مٹی لگ رہی ہے اس پر، پانی لگ رہا ہے، وہ پانی ہمارے پیروں میں آ رہا ہے، مارک شیٹس وغیرہ، ایڈمٹ کارڈ سب زمین پہ پڑے ہوئے ہیں، قرآن پاک کی آیت ہے، بغیر وضو کے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے وہاں پر. اور ربی زدنی علما، خدا کی قسم یہ علم نہیں ہے، یہ پیٹ ہے جو منع بھی نہیں ہے، یہ ڈگریاں ہیں منع نہیں ہے، آپ چاہے ڈبل پی ایچ ڈی کرو منع نہیں ہے. آپ اعتماد رکھو، شریعت نے گناہ کو منع کیا ہے، مال کمانے کو، بڑی جاب کو، بڑے بزنس کو منع نہیں کیا، بڑی ڈگریوں کو منع نہیں کیا. بیٹیوں کو گھر کے رکھنا ہے، اور نوجوان جائیں گے تو تقوی کے ساتھ رہیں گے. آپ اس جہالت کا کوئی علاج ہے کہ اللہ نے کہا پڑھ، اور جاہل کیا پڑھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا پہلا لفظ آ رہا ہے تو اس کو نعوذ باللہ پیٹ سے ملا رہا ہے. منع نہیں ہے پیٹ، پھر بتا رہا ہوں، لیکن یہ لکھوانا اللہ معاف فرمائے، رب زدنی علما، یہ واحد ایک بات ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علم کے اضافے کی دعا کرنے کے لیے. علم ایسی چیز ہے، یہ پیٹ ہے، یہ علم تھوڑی ہے. علم وہ ہے جو اللہ کی پہچان کرائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہچان کرائے. محبت وہ ہے جو اللہ کا پیار حاصل کرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت اور عشق حاصل کرائے. یہ ہے زندگی کا مقصد. کھڑے ہو کے موتنا نہیں ہے، کھڑے ہو کے جانوروں کی طرح کھانا نہیں ہے، بس اپنے اب بیان کر لیا اور اکڑ دماغ پر چھا گئی. اللہ معاف فرمائے. ماں باپ سے ہمارے کیا حالات ہیں، جو کل بیان ہوا تھا رات کو. خیر جناب، اللہ اللہ. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ علم کی محتاج کی دنیا میں ہی نہیں، جنت میں بھی باقی رہے گی، کیونکہ صفت خداوندی وہاں پہنچ کر محدود نہیں بن جائے گی. علم اور معرفت کے مقامات وہاں بھی محدود رہیں گے. تو لوگ علماء کی طرف رجوع کریں گے کہ ساری نعمتیں مل گئیں، کون سی چیز باقی ہے جو ہم مانگیں؟ علماء مل کر ایک مشورہ دیں گے، ایک چیز رہ گئی ہے، اس کو طلب کرو. جناب سارے علماء مشورہ کریں گے اور کہیں گے کہ ایک نعمت رہ گئی ہے، ایک چیز جو طلب کرو وہ نہیں ملی، وہ یہ کہ حق تعالیٰ اپنا جمال مبارک دکھا دیں. واہ، تیرے جلووں کے آگے ہمت شرو بیاں رکھ دی، زبان بے نگاہ رکھ دی، نگاہیں بے زباں رکھ دی. اے اللہ، آپ کو دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، آپ کے جمال کی تعریف کرنے کی طاقت نہیں ہے، ایک ذرا سے حسن پر تو زنا میں چلا جاتا ہے آدمی. جس نے یہ خزانے بھیجے ڈیزائن کو گولی مارو، سوچو ڈیزائنر کیسا ہے جس نے نامحرم کو دیکھنا ہی حرام فرما دیا. حج عمرے آساس ہیں وی آئی پی پیکج میں کرنا، وہاں پر ایروسٹس سے بچ کر اللہ کا عاشق دکھایا کرا، وہاں یاد نہیں آتا کہ اللہ کا حکم کیا ہے. یہ بھی مولوی کی بات ہے. ارے صاحب، علماء میں اختلاف ہے، آپ بتاؤ چیمپئن بنتے ہو، کیا اختلاف ہے؟ اب خدا کے واسطے سب جواب دینا، دل میں یا زبان سے. نماز میں کوئی اختلاف ہے؟ پھر کیوں نہیں پڑھتے؟ زکات میں اختلاف ہے؟ کیوں نہیں دیتے؟ وراثت میں اختلاف ہے؟ کیوں نہیں دیتے؟ غیبت کے بارے میں قرآن پاک حدیث پاک میں حرام ہے، غیبت سے کیوں نہیں بچتے؟ نظر کی حفاظت پر کسی کو اختلاف ہے؟ اختلاف ڈاکٹروں میں بھی ہے، وکیلوں میں بھی ہے، تو ڈاکٹری علاج مت کراؤ پھر. اختلاف ہے ڈاکٹروں میں، ہمیں پیتے کا علاج مت کراؤ، حکمت کا علاج مت کراؤ، وہاں بڑے ہم چالاک بنتے ہیں. 97% کوئی اختلاف نہیں ہے، 3% اختلاف ہے، تو آپ 97 تک تو ہم پہلے پہنچے، پھر اس کے بعد دیکھنے اختلاف کیا رہتے ہیں. آپ کی مرضی ہے، آپ یہاں آدھ بند کے نماز پڑھیں، کوئی منع تھوڑی ہے یہاں. لیکن ایک طریقہ ہوگا، ایک امام ہوگا. جناب اس کے پر موقع نہیں ابھی بات کرنے پر. کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھے، مرضی ہے، ہم کون ہوتے ہیں بولنے والے. ایک آدمی نماز ایسے میری طرف دیکھنا، گدی پر ہاتھ رکھ کے نماز پڑھ رہا تھا. مولانا نے دیکھا کہ یہ کون سا نیا چیز آ گیا بھائی، نماز ختم ہوئی، کہا آپ یہ گدی پر ہاتھ رکھ کر نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہا میں ایک دن ایسے نماز پڑھ رہا تھا تو کسی نے آ کے زور سے تھپڑ مارا، یہ طریقہ سنی نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا کہ ہاتھ ایسے نیچے کرو کہ ناف کے نیچے ہو جائیں. تو پھر میں ناف کے نیچے ہاتھ کر کے نماز پڑھ رہا تھا، پھر آ کے تھپڑ لگی کہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھو، تو میں ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے لگا، پھر ایک تھپڑ لگی کہ بالکل سینٹر میں ایسے ہاتھ رکھ کے نماز پڑھو. اب میں نے سوچا بیٹا اب بدھی بچا بس، اور تو کچھ بھی نہیں ہے. اور بھائی اصل چیز تو اللہ کو خوش کرنا ہے، اصل چیز تو اللہ کو راضی کرنا ہے. اب جیسے بیان کے درمیان نفل نہیں پڑھنا ہے، تحیۃ المسجد نہیں پڑھنا ہے، کوئی نفل نہیں پڑھنا ہے، نہیں مانتے نہ مانے ہمارا کیا واسطہ بھائی، فتویٰ دکھا دو ہم ایسے فتوے کو نہیں مانتے. اور فتووں میں تو کتنے فتووں میں تو قرآن پاک حدیث پاک کا، اور یہ کہتے ہیں میں ایسے فتوے کو نہیں مانتا ہوں. سوچا اس کا ایمان کا کیا حال ہوگا جناب. واہ 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 واہ، دیدار خداوندی ابھی تک باقی ہے، یہ نعمت ابھی تک نہیں ملی. قرآن مجید میں وعدہ فرمایا گیا ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، بہت سے چہرے تر و تازہ اور شاداب ہوں گے جو اپنے پروردگار کو کی طرف دیکھتے ہوں گے. جیسے کفار کے بارے میں اللہ نے دھمکی دی ہے، کلا انہم ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، دوزخ سے بڑی سزا ہے کہ کفار کو اپنا دیدار بھی نہیں کرائیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نزول دیکھیں، ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک ان تصد عنی وجہک یوم القیامہ، اے اللہ قیامت کی دن اس دن سے میں پناہ چاہتا ہوں جس دن آپ سے مجھ سے چہرہ نہ پھیر لیں آپ. یہاں پر ذرا سی او ناراض ہو جائے، وائس چانسلر، ڈین، ٹریجرر ناراض ہو جائے، چیئرمین، ایم ڈی ناراض ہو جائے تو لرزنے لگتے ہیں، ایچ آر کے پیر چاٹنے لگتے ہیں اور علماء کے سامنے اکڑتے ہیں. کیا فرماتے ہیں 700 برس پہلے کے ولیوں کے سردار، اے تکبر بردہ پیش ابلہ، اے توازو بردہ پیش، اے توازو بردہ پیش ابلہ، اے تکبر بردہ پیش شاہ، ارے جو اللہ تعالیٰ جن کو اپنا نائب فرما رہے ہیں، جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے نائبین ہیں، جو وارثین انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے، العلماء ورثۃ الانبیاء، اور حدیث پاک جو ہمارے علماء کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، ہم اپنے پوستوں سے اور اپنے کپڑوں سے امام صاحب کو آنکھیں دکھاتے ہیں، ان پہ اعتراضات کرتے ہیں، ان کی غیبت کرتے ہیں، اور جو کھڑے ہو کے موچنے والے ہیں، جن کے پتلون میں 1.5 پاؤں پیشاب بھرا ہوا ہے، اس کے جوتے پالش کرتے ہیں، ان کے پیر چاٹتے ہیں، سر سر دستخط کرتے ہیں، اوپر اللہ ہے نیچے آپ ہیں، پوچھو اس جملے پر کیا معاملہ ہے؟ اوپر اللہ ہے نیچے اللہ نہیں ہے. چند ٹکوں کے لیے ان کو شراب سپلائی کرنا کہ مجھے یہ کانٹریکٹ ٹینڈر مل جائے گا، ایسا لگتا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے مرنا ہی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے اللہ معاف فرمائے. قرآن پاک کو بھی نعوذ باللہ اپنے طریقے سے سمجھنے لگتے ہیں. ارے بھائی خدا کے واسطے میں اپنے پر رحم کروں، پوچھوں اللہ کس بات سے خوش ہوتے ہیں، کس بات سے ناراض ہوتے ہیں. گھر میں حدیث پاک تفصیل سے سنا چکا ہوں، اصل ایک جملہ عرض کروں گا کہ اللہ جس کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اس سے حیا چھین لیتے ہیں. جب حیا نہیں رکھتے رہتے تو پیے لڑکیاں رکھے گا، ڈپارٹمنٹل اسٹور میں لڑکیاں رکھ رہا ہے، جو لڑکیوں کو دیکھے گا مستی کرے گا، زنا کرے گا، سیٹ صاحب کے سر پر لگے گا. اس نے یہ پرووائڈ کیا ہے بدماشی کا ماحول، رزاق لڑکیاں ہیں نعوذ باللہ، مال کے اندر لڑکیاں ہیں. نیو ایئر نائٹ میں ڈیفینس ڈے مال ہے، اس میں کیا ہوتا ہے 12 بجے؟ اللہ رحم فرمائے. کفار کے طریقے وہ خوش سمجھتے ہیں ہم لوگ، جبکہ حدیث پاک ہے جو جس قوم کی نقل کرے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. ابھی سے نیو ایئر کی تیاریاں ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ اولئک کل انہم بلہم ازل، یہ مثل چوپا ہے کہ کفار اس سے بھی بدتر ہیں، یعنی سور کتے سے بھی بدتر ہیں. اور حدیث پاک ہے جو جس قوم کی نقل کرے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. ویلنٹائن ڈے کے لیے پیسے، نیو ایئر کے لیے پیسے، 5 سٹار کے لیے پیسے، اور فائرنگ ورکس کے لیے پیسے، کس کی نقل کر رہے ہیں؟ اور ہمارا جو سال کہاں سے شروع ہوتا ہے، محرم، مکرم، ان کا سال ہوتا ہے جنوری، کیونکہ اللہ نے جانور فرمایا. اور ان کی نقل چرچ میں جا رہے ہیں 25 دسمبر کو، پنڈت کے پاس جا رہے ہیں نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے گناہ چھوڑنے کو، اپنی دوستی کو فرض فرمایا ہے. اب یہ کفار کی سزا دیکھو کیسی، کہ اللہ ان کو اپنا دیدار نہیں کرائیں گے. یہ سیاہ چہرے والے ترجمہ، اللہ انہم ربہم یومئذ لمحجوبون کا ترجمہ، یہ سیاہ چہرے والے وہ لوگ ہیں کہ ان کے اور پروردگار کے درمیان حجابات حائل ہوں گے اور یہ زیارت نہیں کر سکیں گے، ان کے لیے ابدی محروم ہوگی. تو دیدار خداوندی کا وعدہ دیا گیا، اس وعدے کا ظہور وہاں ہوگا. علماء مشورہ دیں گے کہ ایک نعمت رہ گئی ہے وہ طلب کریں، تو سب مل کر ایک زبان سے عرض کریں گے، اے اللہ ہمیں یہ نعمت عطا فرما دیجئے، اپنا جمال مبارک دکھا دیجئے، اس کی تمنا میں ہم نے عبادت دیکھی، عمریں گزاری، مشاہدہ حق اصل مقصود تھا، اب اس مقام پر مشاہدہ نہ ہوا تو اور کون سا مقام ہوگا جہاں مشاہدہ حق ہوگا. درخواست قبول کر لی جائے گی، حدیث پاک میں حجابات اٹھنا شروع ہو جائیں گے، صرف ایک حجاب کبریائی آئی اور عظمت کا باقی رہے گا، باقی سب حجاب اٹھتے جائیں گے اور بندے اپنے اللہ کو دیکھیں گے. اس شان سے کہ نہ سمتے، نہ جہر، نہ رنگ ہے، اور پھر مشاہدہ ہو رہا ہے کہ دیکھ رہے ہیں. اس مزید کا موضوع ہے جس کا نام میدان مزید، گویا درباری مقام ہے. ایک حدیث میں ہے کہ جس کا میں نے ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے کر دی، قاری طیب صاحب، یہ جنت میں میدان مزید ہے. اور اب سننا مزہ، اور ہفتے میں ایک بار اجتماع ہوگا، جب دربار ختم ہوگا تو اہل اللہ اہل جنت کو، تو اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائیں گے جاؤ اپنے اپنے مقامات پر، اہل جنت واپس ہوں گے، جنت میں اپنے اپنے گھروں میں پہنچ جائیں گے. دنیا میں اس دربار کی مثال جمعہ رکھا گیا ہے، جب بتا رہا تھا نا سارا دن محبت ہی محبت ہے، بیوی سے محبت ہے، اس سے باتیں کر رہا ہے، یہ نماز تلاوت اور ذکر ہے، ماں باپ سے محبت کر رہا ہے، دل چاہتا ہے ماں باپ پر خرچہ کروں، بیوی پر خرچہ کروں، جائز اولاد پر خرچہ کروں، یہ صدقہ اور زکوٰۃ ہے. بیوی کو دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ آج تو میں کھانا ہی بھول گیا، یہ روزہ ہے، اور محبوب کا گھر کے چکر لگانا یہ طواف ہے، حج اور عمرہ ہے. ایسی محبت ہے کہ نماز میں ہر نماز میں اللہ کے پیاروں سے ملاقات ہو رہی ہے جناب، جمعے کے دن اور پیاروں سے ملاقات ہو رہی ہے، عید کے دن اور پیاروں سے ملاقات ہو رہی ہے، اللہ اگر پیسہ دے تو حج عمرے میں انٹرنیشنل دوستوں سے ملاقات ہو رہی ہے، سارا محبت ہی تو ہے اور کیا ہے میرے دوستوں، جب محبت آتی ہے تو سب عمل ہوتے ہیں، پھر بحثیں نہیں کرتا جناب۔ دنیا میں دربار کی مثال جمعے کو رکھا گیا ہے، ہفتے میں ایک مرتبہ یہ دربار خداوندی ہے جو دنیا میں منعقد ہوتا ہے۔ خطیب اور امام وہ نائب حق ہوتا ہے جس کی تجلیات ربانی کرسی پر ہوتی تھیں، یہاں خطیب ممبر پر بیٹھتا ہے، گویا وہ نمائندہ حق ہے۔ جو میں نے حدیث پاک پڑھی، آپ دیکھیں پریزیڈنٹ چلا گیا یا پرائم منسٹر چلا گیا تو چیف جسٹس یا جو بھی سسٹم ہوتا ہے وہ وہاں آ جاتا ہے، اب یا پرائم منسٹر یہاں آ جائے کراچی میں، ہمارے سیاست نہیں آتی ہے، میں نہ اخبار پڑھتے ہیں نہ کسی کو بحث کی اجازت ہے۔ مثال دے رہا ہوں، یہاں پرائم منسٹر آ گیا تو چاہے سمندر کے کنارے اس نے اپنا خیمہ لگایا ہے، اب اسلام آباد سمندر کا کنارا ہے کیونکہ پرائم منسٹر وہاں سے آرڈر شو ہوں گے۔ تو اسی طرح جو نائب ہوتا ہے وہ اسی طرح اصول کے حساب سے چلتا ہے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارثین علماء، جو علماء کا اکرام نہیں کرتا، حدیث پاک ہے ہم میں سے نہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں ہیں، اور خطبات کی تجلی اس میں ظہور کر رہی ہے، اس لیے کہ اصل خطیب حق تعالیٰ شانو کے بعد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے ان سب کو معاف فرمائے۔ باقی جو اصل مضمون تھا آج بیان کرنا، وہ طلاق کے بارے میں بتانا تھا، کتنا ظلم ہوتا ہے اس معاملے میں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، زندگی میں برکت دے۔ تو میں نہیں ہوں گا، مر گیا تو دوسرا بیان کر لے گا، اس میں تو کوئی بڑی بات ہے نہیں، کیونکہ قرآن پاک حدیث پاک کے معاملے دیکھ ہی ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ رکھے، اور جینے کا طریقہ اللہ علماء سے اور اللہ والوں سے، مفتی صاحب سے پوچھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اسی طرح غمی خوشی بھی۔